أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سيدنا ونبينا ومعلانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد خلق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے پہلے ہم اس کا اناؤنس کر دیتے ہیں کہ کس موضوع پر آج کا درس ہے لیکن وہ باتیں آئیں گی بعد میں تقریباً 20-25 منٹ کے مقدمے کے بعد تاکہ جو موضوع مجھے بیان کرنا ہے اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی تاکہ وہ جو موضوع آنے والا ہے اس کو سمجھنے میں یا اس کی اہمیت کو اس وقت تک ہم نہیں سمجھیں گے جب تک یہ مقدمہ یہ جو باتیں جو پہلے بیان کی جا رہی ہیں یہ آپ اس کو سماعت فرمائیں گے تو اس کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. بہت سمپل سادہ موضوع ہے, ظاہری اعتبار سے بہت سادہ لگ رہا ہے, رہے بھی سادہ لیکن ایک روایت ہے امیر المومنین کی, وہ روایت بیان کریں گے کہ جس میں امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون سی وہ چیزیں, یہ الفاظ میرے ہیں, کہ وہ چیزیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. ایک سوال یہ جملہ ہے, اب وہ چیزیں کون سی ہیں یہ ایک بحث ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ضروری ہے. مقدمہ یوں ضروری ہے کہ وہ چیزیں اس وقت ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ جب ہم اس مقدمے کو پہنچیں. اچھا, اب ایک سوال تو یہ, دوسری بات یہ کہ کمال کی حد کیا ہے, یعنی انسان اپنی زندگی میں کس کو کمال کہتا ہے. سوال ہے, بہت سی چیزیں آپ زندگی میں دیکھیں گی, مثلاً کمال بھی اس میں سے ایک چیز کمال ہے, انسان کے لیے کمال ہے. اب کمال کسے کہتے ہیں, بہت سی مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ دیکھیں یہ انسان کے جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے یا انسان پہنچ چکا ہے, جو مثالیں دوں گا اس کا مطلب وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے یقیناً. اب مقدمہ کیا ہے کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ دیکھیں اس میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین خلقت پہ خلق کیا. اچھا, اب یہ عجیب بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین خلقت پہ خلق کیا ہے جبکہ کائنات کی ہر شے اللہ نے خلق کی, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے کسی شے کے اوپر لفظ احسان نہیں کہا, یہ انسان کے لیے لفظ احسان کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ میں ہوں خدا, سورہ مومنین میں کہ جہاں پہ کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, اپنے لیے بھی استعمال کیا. جو چیز اللہ خلق کر رہا ہے وہ بھی احسن ہے اور جو خلق کرنے والا ہے وہ بھی احسن ہے. خیر, تو اب اللہ نے انسان کے لیے لفظ احسن استعمال کیا, لیکن ہم اب زندگی میں دیکھیں جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان یوں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کون ہے, یوں سن نہیں سکتا تھا کہ کس کی آواز ہے, لیکن آنکھیں ہیں پہچان نہیں سکتا, کان ہیں سن رہے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی آواز ہے. چھوٹا بچہ جب دنیا میں آیا یعنی کیا مطلب ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے پروردگار عالم نے وہ امکانات رکھے کہ جس سے وہ آگے کی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکتا ہے, یا یوں کہیے کہ دیکھیے اور آگے بہتر طریقے سے میں مثال دوں اس کی, کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو امکانات دیے, جیسے انسان دنیا میں آیا تو صاحب ثروت نہیں تھا, صاحب مال نہیں تھا, صاحب اقتدار نہیں تھا, صاحب علم نہیں تھا, صاحب عزت نہیں تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں انسان جب دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. قرآن نے اس کی تعبیر کیا کی ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. یعنی ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، محبت کرنے والے افراد دیے، یہاں تک کہ جب انسان کے پاس وہ امکانات، اللہ نے امکانات دیے انسان کو، اور اس امکانات کی وجہ سے اب ہم انسان دیکھے کہاں تک پہنچا کہ صاحب دولت بھی بنا، صاحب عزت بھی بنا، صاحب علم بھی بنا، صاحب علم بھی بنا، صاحب اقتدار بنا، صاحب عزت بنا، بہت سارے وہ چیزیں جو انسان کے پاس جب دنیا میں آیا تو نہیں تھی، لیکن جب دنیا، جب اس کے بعد اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچایا، لیکن اس نے اس پہ کوشش کی، اس میں اس نے محنت کی، اس نے بہت ساری تو اس نے بہت ساری کوششیں کی، بہت ساری محنت کی، اور اس کے بعد وہ وہاں تک پہنچا. اسی میں دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ مال نہیں تھا، مالدار، مالدار بنا، صاحب عزت نہیں تھا، صاحب عزت بنا، صاحب اقتدار نہیں تھا، صاحب اقتدار بنا، اسی طرح صاحب علم ہے. بہت ساری مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان میں ایک مثال ہے کمال. صاحب کمال بھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو سارے امکانات دیے، وہ ساری چیزیں عطا کیں، وہ ساری چیزیں انسان نے مہیا کیں، اللہ نے دیں، انسان نے ان چیزوں کو حاصل کیا. اور آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو صاحب کمال بہت کم افراد ملیں گے، صاحب دولت بہت مل جائیں گے، صاحب عزت بھی بہت مل جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں صاحب گھر جن کے پاس گھر نہیں تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب خونے، صاحب گھر جسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح یعنی وہ یہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں جب انسان آئے تو اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے وہ امکانات دیے، کوششیں کی، اور اس کے بعد اس نے ساری چیزیں حاصل کی. ان میں سے ایک چیز ہے کمال. اب دیکھیے سوال یہ کہ وہ کمال کی کون سی چیزیں تھیں جو اللہ نے انسان کو دی، اور جس نے اس چیزوں کو استعمال کر کے وہ اس منزل تک پہنچ گیا. اب یہاں تک تو یہ مقدمہ ہو گیا کہ ایک انسان دنیا کے اندر آیا اور کس طرح سے اس نے اس ساری چیزوں کو حاصل کیا. اسی طرح اس میں ہے کمال. اب دیکھیں صاحب دولت میں دولت پروردگار عالم نے رکھا، اس نے محنت کی اور صاحب دولت، عزت، اقتدار، یہ ساری چیزیں اس نے حاصل کر لی. اب آئیے کمال تک. اب سوال یہ کہ کمال جو عرض کرنا ہے کہ انسان کمال کی کہاں تک منزلیں طے کرتا ہے. نمبر ایک، کمال کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں پیش کروں گا کہ دیکھیے یہ انسان کا کمال ہے کہ جہاں تک انسان نے اپنی زندگی کو، مراحل کو طے کیا ہے. پھر اس روایت کو پیش کروں گا، امیر المومنین کی اس روایت کو پیش کروں گا کہ دیکھیں انسان ان چیزوں کے ذریعے سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ درسوں میں بھی، مجالس میں بھی ایسا ہوتا ہے عموماً کہ بہت سی چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے دو تین واقعات بیان کر دوں، بیان کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ مہم ہے، یہ ایک بہت مہم چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے معرفت کی بیان کروں کہ وہ شخص تھا تاریخ اسلام میں، بہت اس نے معرفت حاصل کی، دیکھیں وہ جتنا وقت ملے گا واقعہ بھی آئے گا کہ وہ شخص، اس کے پاس پیغمبر اسلام کی بہت معرفت تھی، امیر المومنین کی معرفت تھی، خدا کی معرفت تھی، بہت سے واقعات ہیں، معرفت پروردگار ہے، معرفت رسول خدا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے بیان کر دیا. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں، سوال کیا رہتا ہے، سوال اس میں یہ رہتا ہے کہ یہ آدمی یہاں تک پہنچا کیسے، یہ مہم چیز ہے. تو اسی طرح امیر المومنین کی روایت کہ انسان اب میں نے کہا نا وہ روایت تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن وہ کمالات کیا ہیں کہ جہاں تک انسان پہنچا ہے. نمبر ایک، آیت اللہ جواد تبریزی بزرگ نجف میں رہتے تھے، ان کا ایک شاگرد اس واقعے کو نقل کرتا ہے. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ मैं अपने उस्ताद जावाद अबरेदी के पास जाता था इल्म हासिल करने, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जो उस्ताद हैं वो रोज़ाना 2 घंटे वादीसलाम में बैठे रहते हैं, 2 घंटे जाते हैं वादीसलाम में बैठे रहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये वहाँ क्या करते हैं। अच्छा, आप शागिर्द हैं तो अपने हिसाब से क्या सोच रहा है कि अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उस्ताद के मुतालिक तो यही सोच रहा है ना, जो इंसान जिसकी मारफत नहीं रखता उसे नहीं मालूम मेरा उस्ताद वहाँ जाता है क्या काम अंजाम देता है। ये इत्तेफाक से वहाँ जब भी देखा उस्ताद 2 घंटे रोज़ाना वहाँ जाते हैं तो उसके जहन में ख्याल आया कि मैं अपने उस्ताद से पूछूंगा कि आप वहाँ क्या करते हैं 2 घंटे, मेरे अपनी सोच में क्या सोच रहा है 2 घंटे वो ज़ाया करते। 2 सवाल और उसके जहन में थे, 2 सवाल और जहन में थे कि मैं, मुझे एक ख़त आया है ईरान से कि तुम वापस आ जाओ। अब उन्होंने कहा मैं अपने उस्ताद से पूछूं कि मैं वापस जाऊं ईरान या नहीं जाऊं, ये एक सवाल उस्ताद से पूछना था। और 3रा सवाल ये था कि मैं जिस कमरे में आराम करता हूं, तो मेरे जो कदम है, जो पैर है, वो उस अलमारी की तरफ होते हैं और अलमारी के बिल्कुल आखिरी जो टॉप फ्लोर जिसे हम कहते हैं वहाँ पर कुरान मजीद है रखा हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बेहुरमती है या नहीं है। क्या ये 3 सवालात मैं अपने उस्ताद से पूछूंगा जाकर, ये सवालात इसके जहन में हैं। और ये अपने उस्ताद की जब खिदमत में पहुंचा कि सवालात मैं उस्ताद से पूछूं, तो उस्ताद ने इसकी तरफ देख के कहा कि मैं ये जानता हूं कि तुम मुझसे आज क्या पूछने वाले हो। देखिए ये एक कमाल की एक मंजिल ये है। या आपको शायद पाकिस्तान में, शायद मुझे नहीं मालूम कि कितने अफराद आपको अब तक मिले होंगे, ऐसे होंगे शायद, कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। का पहला सवाल तुम्हारा ये है कि ईरान से तुम्हारे पास खत आया है और तुम ये पूछना चाहते हो ये पूछना चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बुला रहे हैं, तुम जाओ या नहीं जाओ, तुम मुझसे मशवरा करने आए हो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो मेरा मशवरा ये है कि तुम यहाँ नजफ़ में रह के पढ़ो और वापस मत जाओ। दूसरा सवाल तुम्हारा यह है कि जिस कमरे में तुम आराम करते हो और तुम्हारे कदम जो हैं वो उस अलमारी की तरफ होते हैं और अलमारी के आखिरी जैसे टॉप फ्लोर पे कुरान रखा होता है, तुम ये पूछना चाहते हो कि इस तरह सोना ये बेहुरमती में आता है या नहीं आता, का ये बेहुरमती होती है इस तरह मत लेटा करो। और 3रा सवाल तुम्हारा मेरे मुतालिक है कि मैं 2 घंटे वादीसलाम में जाके क्या करता हूँ रोज़ाना, यही तुम्हारा 3रा सवाल था। उसने कहा मेरा 3रा सवाल यही था और मेरे मुतालिक ये था कि मैं वादीसलाम में 2 घंटे रोज़ाना जाकर क्या करता हूँ। तो कहा कि ये तुम्हें मैं जो जवाब दे रहा हूँ ये उसी वादीसलाम से मुझे मिले। दुरूद पढ़े मोहम्मद आलम। एक मंजिल ये है कमाल की। अब मैं आपको अगर ये वाक़ सिर्फ सुना दूँ तो क्या होगा, कहेंगे बहुत बहुत अच्छा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, यही होगा। लेकिन इसके पीछे सवाल है, वो यही सवाल रहेगा हर वाक़े में, ये सवाल आएगा कि इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, बहुत से वजूहत होंगी उसमें, ज़रूरी नहीं कि जो मैं वजूहत बताऊँगा वही हो, नहीं, हो सकता है और भी वजूहत होंगी, क्योंकि कमाल तक इंसान, कमाल तक पहुँचने के लिए सिर्फ जो रवायत में पढ़ूँगा, अब वो अमीर उमूम की रवायत है, अमीर उमूम का कमाल तक इंसान को ये चीज़ें पहुँचाती, और भी बहुत से वाक़ियात हैं। अब मैं आपको ज़िमनी तौर पर शेख अब्बास कुम्मी का वाक़ सुनाता हूँ, जो अहले मिंबर ने भी बयान किया, अहले इल्म ने अपनी किताबों में भी लिखा। अच्छा, वो कमाल का वाक़िया भी है। कमाल से मराद क्या है कि देखिए अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में इतनी बरकत दी, ये भी कमाल है। आप देखिए शेख अब्बास कुम्मी ने जो किताब, दो कई किताबें लिखी है ना, दुआ की किताब एक ही, कौन सी दुआ की मशहूर किताब है, फातिहुल जन्नत। ये किताब जब इन्होंने लिखी, इस पर किताब के मुतालिक बहुत से वाक़ियात हैं। एक वाक़या देखें क्या है, एक वाक़या इसमें ये मिलता है मफाती के हवाले से कि जब इन्होंने लिख ली, लिखने के बाद प्रिंट करने के लिए भिजवा दी प्रेस में, कितनी देर लगता है, अब कंप्लीट हो गया काम, भिजवा दी प्रिंट, मुमकिन 8-10 दिन में छप के आ जाएगी, उस ज़माने में ज़्यादा टाइम लगता होगा। एक मरतबा ख्याल आया, ये वाक़या ज़िमनी बयान कर रहा हूँ मैं, लेकिन है उसी मोरू से ही, خیال آیا کہ اس پہ میں نے ابھی عمل تو کیا ہی نہیں, اس پہ میں نے ابھی عمل کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ اس کو رکوا دیا, رکوانے کے بعد مفاتی پہ 2 سال تک اس پہ پیرا عمل کیا, پورا 2 سال عمل کیا, اس کے بعد اسے چھپوایا. دیکھیں اچھا, اب یہ جو زندگی ہے نا, یہ زندگی بہت محنت سے بنتی ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ضمنی طور پہ میرا واقعہ. اب آئیے وہ واقعہ جو مجھے سنانا تھا. یہ بھی ایک کہ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں مہاراج, محدث, عالم بعمل, کہ جن کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کمال نظر آتا ہے, ان کی زندگی میں ہمیں برکتیں نظر آتی ہیں, ان کی زندگی میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہیں. اب مفاتی جو انہوں نے لکھی کتاب, اس کے پیچھے ایک داستان ہے پوری, کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, مشہور کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, مرنے کے بعد کے واقعات لکھے ہیں, اس کا نام ہے فارسی غالباً مناظر آخرہ, اور اردو میں ترجمہ ہے مرنے کے بعد, یعنی مرنے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. اچھا, یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی کہاں پر؟ نجف اشرف میں. یہ کتاب لکھی تھی نجف اشرف میں. یہ کب منتقل ہو گئے؟ جب کب منتقل ہوئے, جب یہ کتاب کم میں چھپ گئی اور اس کے بعد مختلف مقامات پر بکنے لگی, تو ان کے والد, دیکھیں جو کمال تک انسان پہنچتا ہے, اس کمال تک پہنچنے کا ایک راز میں بیان کر رہا ہوں, کمال دیکھیے گا پھر اس کے بعد راز, کہ ان کے والد حرم میں معصوم کم میں جاتے تھے نماز کے لیے, تو وہاں پر ایک عالم انہی کی کتاب, یہی موت مرنے کے بعد, اس کو کھول کر درس دیتا تھا, اور جب درس دیتا تھا تو ان کے والد دیتے تھے کتنا اچھا بیان ہے, کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے, اور آ کر اپنے بیٹے سے کہتے تھے, شیخ عباس قمی سے کہتے تھے, تم بھی کچھ کیا کرو, سارا دن گھر میں رہتے ہو, دیکھو عالم کتنا اچھا درس دیتا ہے, اس کو بیان کتنا اچھا ہے. اب آپ اور ہم ہو تو کیا کریں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی پریکٹس, مثالیں میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں, ہمارے معاشرے میں ہم ہوتے تو کیا کرتے. مثال اس کی, معاشرے میں مثال ہے, فرض کریں آپ نے کسی کو ٹیوشن پڑھایا, یا فرض کریں یہی مذہبی تعلیم دی, ذاکرہ کا کورس کرایا, آپ ٹیچر ہیں, آپ نے ایک ذاکرہ کو مجلس پڑھنا سکھا دی, اب اس نے محنت کی, آپ نے بھی محنت کرائی, اس نے بھی محنت کی, اور بہت اچھی مجلسیں پڑھنے لگی, اور آپ سے آگے کوئی کہے کہ فلاں ذاکرہ دیکھیے کتنی اچھی مجلس پڑھتی ہے, تو کتنا مشکل ہے اس وقت تحمل کرنا, سوچے کتنا مشکل ہے. ورنہ ہم کیا کہتے ہیں فوراً, ارے کچھ نہیں آتا تھا, بہت مشکلوں سے تو اس کو پڑھانا سکھایا, ہم نے سکھایا, بڑی نکمی تھی, اس کی اماں ہمارے پاس چھوڑ کے گئی تھی, کتنا اس کے ساتھ سر کھپائی کی ہم نے, روایتیں یاد نہیں ہوتی تھیں, حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھیں, کیوں کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, ہم سے تحمل نہیں ہو رہا. یہ بہت مہم, بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو ہم نے پڑھایا لکھایا, اس کی تعریف ہو ہمارے سامنے اور ہم اسے تحمل کریں, یہ نہیں ہوتا انسان سے, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ تحمل انسان کو دیکھیے کہاں پہنچا دیتا ہے, یہ کمال ہے نا انسان کی زندگی کا. آپ دیکھیں مفاتی جیسی کتاب دوسری کہتے ہیں نہیں لکھی گئی, کئی کتابیں لکھی دعا کی لیکن مفاتی جیسی نہیں ہے. اب آپ اسی ایک مثال, میں نے آپ کو اپنی مثال معاشرے کی دی, آپ دینی تعلیم دیں, ذاکرہ کا کورس کرائے, ٹیوشن اسکول میں ٹیوشن پڑھائے, میٹرک انٹر میں آپ نے کسی کو پڑھایا, پڑھانے کے بعد اس نے ٹاپ کر لیا, اور آپ سے آگے کوئی کہے کہ دیکھو میٹرک میں انٹر میں فرسٹ آئی, پوزیشن اچھی آئی, A1 گریڈ آیا, تو آپ تحمل کرنا چاہیے کہ آپ نے کہنا چاہا بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ اس کی زندگی برکت دے, یہ نہیں تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا تھا بھائی, بہت مشکل سے محنت کی اس کے اوپر, اس کے ماں باپ کو بہت سمجھایا, کچھ نہیں آتا تھا, دن رات ہم نے محنت کی ہے, یعنی اس کی تعریف ہم سے تحمل نہیں ہوتی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, کاروبار کی مثال لے لیجئے, اور بھی بہت ساری, یعنی یہ مثال دیکھیں شیخ عباس قمی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب سے کہ دوسرا عالم درس دے رہا ہے, اور ان کے سامنے تعریف ہو رہی, اس عالم کی تعریف ہو رہی, کتنا تحمل ہے. لکھا ہے کتاب میں کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بہت دل چاہا کہ میں کہوں اپنے والد سے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا, وہ جو پڑھ رہا ہے وہ میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن کہتے ہیں یہ تحمل اللہ کو بہت پسند آیا, یہ کمال، یہ دیکھیں کتاب کمال تک پہنچی، آج محدث کا نام ہے شیخ عباس شکمبی کا، ان کی زندگی بابرکت ہے. اور یہ تحمل دیکھیں انسان کو کہاں پہنچا دیا. تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے لکھا کہ یہی تحمل تھا کہ جو اللہ کو پسند آئے، تو اللہ نے انہیں یہ طاقت قدرت دی تو انہوں نے مفاتیح جیسی کتاب کو لکھا. دیکھیں مفاتیح کیا ہے؟ دعاؤں کے مجموعوں کو ایک جمع کیا ہے، مختلف دعائیں. آپ دیکھیں ماہ رمضان میں، رمضان قریب آ رہا ہے بلکہ ابھی تو لوگ ماشاءاللہ رجب سے عادی ہو گئے مفاتیح کو کھولنے کے لیے. آپ دیکھیں ہر گھر میں شاید نہج البلاغہ نہ ہو لیکن مفاتیح. تو یہ انسان جو کمال تک پہنچنے کی ایک چیز کیا ملی ہمیں؟ تحمل. یا غرض روایت، ابھی میں نے وہ روایت بیان نہیں کی لیکن بیچ میں جو واقعات آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ انسان ہے کہ جو ان کی زندگی دیکھیں کتنی بابرکت زندگی ہے. کم وقت کے اندر کتنی کئی کتابیں لکھی ہیں شیخ عباس نے، سفینۃ البحار 8 جلدوں پر لکھی ہیں، بیت الاحزان جناب زیارہ پہ لکھی ہے. کئی کتابیں جو شیخ عباس کو مینے لکھی ہیں. تو انسان کی زندگی میں انسان اگر چاہتا ہے کہ ترقی کرے، تحمل ہو، تو کمال کی منزلیں تو پہنچتا ہے، زندگی بابرکت بن جاتی ہے اور دوسرے اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو خیر یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے شیخ جواد تبریزی کا بیان کیا. اب آئیے جناب موسیٰ کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور بیان. میں صرف اس لیے واقعہ کمال کے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو یہ کمال تک پہنچتے ہیں. ایک ظاہر یہ بیان کرتا ہے طالب علم ہے، اس کا استاد و شاگرد کی، یہ بھی استاد و شاگرد کی گفتگو ہے. استاد شاگرد سے پوچھتا ہے کہ تو کل رات تم نے کون سا نیک کام کیا؟ وہ کہتا نہیں کوئی خاص کام نہیں کیا. کہا نہیں کوئی نیک کام تم نے کیا؟ کہا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. جب بہت زیادہ استاد نے پوچھا تو شاگرد نے کہا کل رات کو کچھ زوار آئے تھے میرے گھر اور کمرہ میرا چھوٹا تھا، کچھ آرام کر رہے تھے، تو ایک ظاہر تھا رات کو جب وہ لیٹا آرام کرنے کے لیے تو میں بھی اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا، تو اس کا پیر میرے پیر پہ رکھا اور میری آنکھ کھلی، مجھے پریشانی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ اگر میں اس کا پیر اٹھا کے ہٹا دوں تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو وہ اتنا تھکا ہوا ہے، زیارت کر کر آیا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے. دیکھیں آپ سوچئے کہ کتنا خیال کرنا پڑتا ہے تو انسان کمالات تک پہنچتا ہے نا. یہ چھوٹی سی چیز ہے بہت، لیکن آج ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں اگر کچھ سنتے ہیں، حتیٰ نوحہ بھی سن رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں مثالیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو انسان کو دیکھنا چاہیے بھارت. اب یہ سوچے وہ نیک کام ہے نا، یہ تو میں نے ایک ضمنی مثال دی کہ انسان پوری کوشش کرے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کلی قاعدہ ہے مومن کی، 7 صفات ہے نا، اس میں بھی یہی روایت میں بھی یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہ. اچھا اس میں نقصان بھی کچھ نہیں پہنچ رہا، اس کی صرف آنکھ کھلے گی، لیکن اس نے کیا خیال کیا کہ زوار ہے، تھکا ہوا آیا ہے، اگر آنکھ کھل کے پھر دوبارہ نیند نہیں آئی تو کتنی مشکل ہوگی. کہا میں نے اس تکلیف کو تحمل کیا. یہاں پہ بھی دیکھیں تحمل آ گیا، یہاں پہ تحمل آیا کہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو میں نے تحمل کیا ساری رات. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ بس یہی مطلب، تو استاد کیا کہتا ہے؟ استاد کہتا ہے کہ تبھی میں یہ کہوں کہ جو نور آج تمہارے چہرے پر ہے کل نہیں تھا. استاد یہ کہتا ہے. اچھا اب میرا سوال آپ سے، استاد نے کیسے پہچانا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ استاد بھی اس سے زیادہ اس کمال کی منزل پہ تھا جو اس نور کو دیکھ رہا تھا. یہ مہم ہے، یعنی استاد کے اندر بھی اتنی صلاحیت تھی کہ اس نور کو دیکھ رہا تھا. ابھی ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی آ جائے ایسا نیک آدمی، کچھ ہو سکتا ہے وہ صاحب نور ہو، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ اگر ہمیں توفیق دے کہ وہ آنے والے چہرے پر جو نور ہے ہم اس کو درک کر سکے، تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کل رات کو کون سا نیک کام کیا. لیکن اگر ہم اس کے نور کو درک نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بھی وہ کمال نہیں. دیکھیں یہ چیزیں انسان کمال کی، یہ منزلیں ہیں کمال تک، یہ کمال ہے زندگی میں. اور ایک آخری چیز، بہت سے واقعات ہیں، آخری جناب موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے، بکری چرانے والا چرواہا بیٹھا ہوا ہے، اور چرواہا جو بیٹھا ہوا ہے، جناب موسیٰ کو پیاس لگی، تو جناب موسیٰ نے اسے پانی طلب کیا، کہا کہ پانی مل جائے گا، اس نے کہا بیٹھیے. اس کے بعد ایک لکڑی تھی، اس نے آسا تھا، اس نے زمین پہ مارا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. پھر اس نے دوبارہ ہاتھ مارا, کیا دیکھا کہ پانی کے جو ہے وہ چشمہ جاری ہو گیا. جناب موسیٰ کو اس نے پانی دے دیا. اب جناب موسیٰ نبی خدا ہیں, یہ خود دیکھ کے تعجب ہو گئے, کیونکہ نبی خدا تھے, دیکھا کہ ایک چروا ہے. کیا انسان توقع کرے گا جیسے ہم اپنے اسلام میں آج گئے, ایک بکری چرانے والا ہے, کیا ہوگا. اسے پانی طلب کیا, انہوں نے جو ہے وہ کرامت دکھائی, جناب موسیٰ کو پانی دے دیا. اب جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے, اچھا یہ کرامت جناب موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے, خدا سے مناجات کے بعد پروردگار سے کہا, خداوندہ وہ سب کیا تھا؟ سوال پوچھا, وہ کون تھا, کیا تھا, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ اس نے ایک عصا کے اندر دودھ کی نہر جاری کر دی, ایک عصا میں جو ہے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اب دیکھیں پروردگار نے کیا کہا, اس کرامت کا جواب اسی سوال و جواب میں, یہ کرامت تھی. دیکھیں انسان کمال کی منزل پہ تھا نا. اب پروردگار عالم نے کیا جواب دیا موسیٰ کو, یہ دیکھیں. خداوند متعال نے کہا, موسیٰ سنو, کہا وہ بندہ جسے تم نے دیکھا اس میں کچھ خصوصیات تھی. دیکھیں شروع سے میں نے عرض کیا کہ انسان صاحب کمال کچھ خصوصیات ہوں گی تو انسان صاحب کمال بنے گا. اب خدا نے کہا موسیٰ سنو, پہلی صفت اس میں کیا تھی؟ کہا موسیٰ سے, کہا موسیٰ اس میں پہلی صفت یہ تھی کہ جب بھی ہم نے اس کے دل کو دیکھا, جہاں کا اس کے دل میں, تو ہمارے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ خوف, خوف خدا. پھر ایک کبھی موضوع آئے گا انشاءاللہ تو اس میں تھوڑا سا تذکرہ کریں گے خوف خدا کا, کہ خدا سے انسان ڈرے, کہ خوف خدا کیا. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ خوف خدا. خدا نے کہا اس کے اندر, اس کے دل میں ہمارا خوف ہے, یہ ہم سے ڈرتا ہے. یعنی جب انسان دیکھے وہی چیز ہے کہ انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, حلال بھی حرام بھی, اور یہ خوف ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو انسان اپنے پروردگار کا خوف کرے. کیوں پروردگار نے کہا یہ ہم سے خوف کرتا ہے, پہلی چیز اس کے دل میں یہ. دوسری کہ جب بھی ہم نے اس کی زبان کو دیکھا, ہمارے ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر نہیں تھا. ذکر اس کی زبان میں جو ذکر تھا وہ ہمارا ذکر تھا, پروردگار عالم کا ذکر تھا. کہا میرا ذکر کرتا تھا, خدا کا ذکر کرتا تھا. اور اس کے بعد کا تیسری صفت اس میں یہ ہے کہ کسی سے حسد نہیں کرتا. ایک واقعہ حسد کے اوپر دلچسپ ہے, سنا دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اب ممکن ہے کسی نے اس واقعے کو بنایا ہو, ممکن ہے سمجھانے کے لیے, ہو سکتا ہے کتابوں میں تو پڑھا ہے, لیکن کوئی کہ مولانا پریکٹیکل ہو سکتا ہو, شاید نہیں بھی ہو, لیکن کسی نے اس واقعے کو لکھا ہے کتابوں میں کہ شیطان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی. اچھا دیکھیں حسد میں ہوتا کیا ہے, میرے پاس ہونا چاہیے, زیادہ ہو تو میں دوسرے والے سے اس کو حسد کروں, وہ مجھ سے حسد کرے کہ میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے. انسان حسد کرتا ہے, کسی پاس زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس کم ہو تو ہم حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے سارے بنگلے ہیں, اتنے ساری گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. انسان حسد کرتا ہے, خدا کا خاصا بدوا دے. نہیں, شیطان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا مجھے مال و دولت دو. شیطان نے کہا ایک شرط دوں گا, جتنا تمہیں دوں گا نا اس سے دگنا سامنے والے کو دوں گا. تمہیں ایک بنگلہ دوں گا سامنے والے کو دو, تمہیں ایک گاڑی دوں گا سامنے والے کو دو, جو تم مانگو گے تمہیں جو دوں گا اس سے دگنا اس کو دوں گا. اچھا وقتی طور پہ اس کے پاس مال آ رہا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب اس کے پاس ایک بنگلہ آیا سامنے والے کے پاس دو بنگلے, اس کے بعد ایک گاڑی سامنے والے کے پاس دو گاڑیاں. اب یہ جو شیطان سے طلب کرے سامنے والے کو اس سے دگنا ملے. تو اب اس نے کہا میں حسد کس سے کروں گا, میرے پاس تو کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے. اب تنگ آ کر اس نے شیطان سے کہا میری ایک آنکھ پھوڑ دو, میری ایک آنکھ پھوڑ دو. کیوں؟ اس نے کہا کیا نتیجہ کیا, سامنے والے کی دونوں چلی جائیں گی. یعنی انسان حسد میں یہاں تک پہنچ جاتا کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا دیتا. تو دیکھیے یہ کہ انسان تبھی آ جاتا ہے کہ انسان حسد نہ کرے. تو خدا نے کہا موسیٰ, تیسری صفت اس میں یہ تھی کہ یہ حسد نہیں کرتا تھا. چوتھی صفت اس میں یہ تھی कि अगर इससे गलती से गुनाह सरदत हो जाता था, ये उसकी तकरार नहीं करता था। तो इंसान है, नबी नहीं है, मासूम नहीं है, कभी इंसान से गुनाह सरदत हो जाता है, खता हो जाती है। तो कहा मूसा ये तकरार नहीं करता था। और पांचवी और आखिरी सिफत क्या बताई, कि अगर इसके पास एक दिन की रोजी मिल जाती थी तो ये कल की फिक्र नहीं करता। देखिए ये पांच सिफतें अल्लाह ने बयान की उस साहिब करामत शख्स की, कि देखिए ये है इंसान। अगर इंसान को साहिब करामत बनना है तो इंसान को क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उन सिफात को पैदा करना पड़ेगा जैसे इंसान कमाल की मंजिल तक पहुंचे। अब ये शख्स जब उस कमाल की मंजिल तक पहुंचा कि एक असा से चश्मा जारी कर रहा है पानी का, दूध की नहर जारी कर रहा, तो इंसान इस दुनिया के अंदर भी अगर कमाल हासिल करना चाहता है तो तरीका क्या है, अच्छी सिफात को अपने अंदर पैदा करें। तो अब आपके सामने मैंने चार पांच वाकयात शेख अब्बास चौकम्मी का ले लीजिए, जाहिर का वाक़ ले लीजिए, जवाद तबरीज़ी का वाक़ आपके सामने बयान किया। ये तमाम वाकयात इसलिए बयान किए कि आप ये समझ जाएं कि इंसान देखिए कहाँ तक पहुँच सकता है। मुकद्दर बेली, बड़ा नाम सुना है आपने, वजू के लिए जब डोल डाला कुएं में, कहते हैं नमाज शब का वक्त था, डोल डाला उन्होंने कुएं में, किसके लिए, पानी के लिए, कि पानी निकाल कर वजू करके नमाज शब पढ़े। जब डोल डाला, डोल निकाला तो उसमें से पानी के पे क्या आया, अब तो सुना होगा वाक्य, पानी के वह जेवरात आए। तो उन्होंने कहते हैं कि अमीर मोमिनी के हरम की तरफ निगाह की, मौला को मुखातिब करके कहा, दो मरतबा जब ऐसा वाक्य पेश आए, दो मरतबा आने का, तीसरी मरतबा डालने से पहले उन्होंने कहता अमीर मोमिनी को हरम में मुखातिब करते कहा, मौला से कहा कि का मुकद्दस को पानी चाहिए, जेवरात नहीं चाहिए। देखिए ये वो लोग थे कि जो पानी को तलब कर रहे हैं, लेकिन इतने साहिब करामत हैं कि अगर पानी डोल डालें पानी के लिए तो क्या चीज़ आती है, सोना आता। अच्छा आपको मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर दूँ तो आप कहेंगे वाह सुभान अल्लाह मौलाना, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि ये चीज़ें इंसान में आती कैसे हैं। एक रवायत जो मैंने एक वाक्य बयान किया उसका तो मैंने आपके सामने वाक्य बयान कर दिया, जनाब मूसा का, कि जनाब मूसा ने सवाल किया, परवरदिगार ने उसका जवाब दिया कि पांच सिफतें थी उस शख्स में जिसको तुमने देखा, उसमें करामत थी। तो यहाँ तक तो हमारी गुफ्तगू एक मुकम्मल हुई कि हमने आपके सामने मुकदमा पेश किया एक, कि अल्लाह ने इंसान को खल्क किया और उसके बाद साहिब इख्तियार बना, साहिब इज्जत बना, साहिब दौलत बना इम्कानात की वजह से। अब आइए साहिब कमाल। अच्छा कमाल की मंजिलें मैंने बता दी आपको कि मुख्तलिफ महाराजे के वाकयात, गैर मासूम के वाकयात बयान किए, इसीलिए कि ये वो अफराद हैं ये वो अफराद हैं कि जिसको हमने देखा कमाल की इस मंजिल पर। अब जो रवायत में आपके सामने आया, मेरे मोमिन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, देखिए तकरीबन मैं कहता हूँ 40 मिनट हो गए, तकरीबन मेरा ख्याल है 40 मिनट हो गए, मैं आपसे कहा था कि तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे हमें अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने में, कि सिर्फ अब मैं रिवायत बयान करूँगा उसके बाद वो चीज़ें जो बयान होंगी उसकी तफसीलात पे बात में आएंगी, उनकी तफसीलात भी आएंगी कि वो कौन सी चीज़ें। अब वो रिवायत क्या अमीर मोमिनीन की, कि इंसान को 6 चीज़ें कमाल तक पहुँचाती, यानी वो 6 चीज़ें जो सबब बनती हैं, मूजब बनती हैं कि इंसान साहिब कमाल बने। अच्छा अब इसमें मैंने अर्ज़ किया कमालात मुख्तलिफ हैं, जो वाक़ियात पेश किए ये भी कमाल के हैं, हो सकता है इससे बेहतर कोई कमालात भी इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन 2-4 वाक़ियात इसलिए पेश किए कि इंसान की ज़िंदगी जब इन कमालात को देखता है तो इंसान कहता है अच्छा इंसान ये भी हासिल हो सकता है, अच्छा आने वाले शख्स का चेहरे का नूर पढ़ लेना, नूर को देख लेना। अच्छा हम ये भी बता दें कि इंसान अगर पानी के लिए डोल डाले तो उसके पास जेवरात कैसे आते हैं, जवाब तबरीज़ी क्या उसके सवालात जो शागिर्द पूछना चाहता है फौरन बता रहे हैं, तो ये कमाल की मंजिल है। अब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया کہ انسان چھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. دو چیزیں کا چھوٹی ہیں, دو چیزیں بڑی ہیں, اور دو چیزوں کا ذکر کیا جو کیفیت کی کا. دو چھوٹی ہیں, دو بڑی ہیں, اور دو کیفیت کا نام ہے. دو چیزیں جو چھوٹی ہیں وہ کون سی ہیں؟ امیر المومنین فرمائے دو چیزیں جو چھوٹی ہیں, ایک دل ہے, ایک زبان ہے. یہ دل اور یہ زبان, یہ دو چیزیں چھوٹی ہیں. اور دو چیزیں جو بڑی ہیں, ایک ایمان ہے, ایک عقل ہے. اور بعض روایت میں عقل کے ساتھ ہمت بھی آیا ہے, بعض روایت میں ایمان آیا ہے, بعض میں ہمت بھی آیا ہے, اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اور دو جو کیفیت والی ہیں, ایک میں مال ہے اور ایک میں جمال ہے. جمال, مال اور جمال, یہ دو کیفیت ہیں. اب آپ غور کریں اس کے اوپر, تھوڑا سا بھی روایت کو دیکھیں. کہا جاتا ہے اہل علم بیان کرتے ہیں, جب آپ روایت پڑھیں تو اس میں غور کریں. دیکھیں چار چیزیں جو شروع کی ہیں وہ عموماً انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد ہوتی ہیں, زبان بھی اور دل بھی, عقل بھی دیتا ہے, ایمان بھی دیتا ہے. لیکن دو چیزیں جو بات کی ہیں کیفیت والی ہیں, وہ انسان حاصل کرتا ہے, جمال اور مال. وہ انسان کو, اب جمال میں بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن بالآخر انسان کی تھوڑی بہت کوشش اس میں ہوتی ہے, اور مال میں تو کوشش انسان کی ہوتی ہے, دیتا اللہ ہی ہے, وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے ساری چیزیں. لیکن اس روایت میں دیکھیں چار چیزیں جو دو چھوٹی دو بڑی ہیں, اور اس کے بعد دو چیزیں کیفیت کی. اب سوال یہاں پر کہ دیکھیں یہ چھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. اب وہی بات کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کریں. زبان اللہ نے دی ہے, یہ زبان اللہ نے دی ہے, قلب اللہ نے دیا ہے. اب اس کو, یہ چیزیں کیسے کمال تک پہنچائیں گی, اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ انسان یہ چیزوں کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچے گا. یعنی وہ چیزیں تو زبان تو یہیں پر ہی ہے, قلب بھی انسان کا جسم میں ہی ہے, لیکن وہ قلب میں محبت ایسی ہوگی. اب یہاں پر قلب کی بات آئی تو ایک نقطہ بیان کرتا چلوں, پہلے ممبر کا ہے اور مثال بھی ایک ہے, اور وہ قلب کے حوالے سے ہے. جب تک قلب ایسا ہوگا تب انسان معرفت کی منزل حاصل کرے گا اور انسان کمال تک پہنچے گا. وہ کیا چیز ہے, اب میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں. ایک عالم دین ایک جگہ تبلیغ کرنے گئے, ایک جگہ تبلیغ کرنے گئے, تبلیغ کر رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, لوگ سب باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے آ کے پوچھا ایک فقہ مسئلہ کہ بلا وہ کنویں میں کتا گر گیا ہے کیا کریں. انہوں نے کہا 40 ڈول نکال لو. کیا کہا؟ 40 ڈول نکال لو. لوگ گئے, لوگوں نے 40 ڈول نکالے. 40 ڈول نکالنے کے بعد کہا حضور 40 ڈول نکالے گا, ٹھیک ہے. قبلہ کو پیاس لگی, قبلہ نے دوران گفتگو کا پانی چاہیے, لوگوں نے ایک ڈول ڈالا, ڈول ڈالنے کا اسی کنویں سے پانی نکال کے قبلہ کے سامنے رکھ دیا. اب جیسے قبلہ نے پانی دیکھا تو اس میں کتے کا بال تھا. تو لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ پہلا کتا نکالا تھا؟ کہا نہیں. کہا حضور پہلے کتا نکالنا ہے, اس کے بعد 40 ڈول نکالنے ہیں. اس کی مثال ہماری کیا, پہلے قلب سے بغض نکلے گا, اس کے بعد محبت ہے اہل بیت آئیے. بغض نکلے گا, اس کے بعد معرفت پروردگار آئے گی. قلب میں بھی یہی مار کہ پہلے وہ چیزیں ہم نکالیں گے, طہارت ہوگی. آپ دیکھیں توضیح المسائل کو دیکھیں, توضیح المسائل میں کیا ہے, پہلے تقلید کے بعد کون سا چیپٹر ہے؟ نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, طہارت. پہلے جسمانی طہارت بھی ہے, روحانی طہارت بھی ہے, باطنی طہارت کا ذکر بھی ہے, اس کے بعد انسان بھی عبادت میں آتا ہے. تو دیکھیں پہلے, اسی طرح قلب بھی یہاں پر یہی ہے. جب قلب سے انسان ان چیزوں کو نکالے گا, بغض کو, نفرت کو جب نکالے گا, اس کے بعد محبت آئے گی. اب یہاں پر میں ایک روایت, کیونکہ قلب کا ذکر بھی ہے تو ایک روایت سنا کر پھر میں اس کے بعد باقی چیزیں جو چیزیں ہیں اس میں دیکھیں کتنی ہم بیان کر سکتے ہیں. جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا, جناب آدم کا جب پتلا تیار کر لیا تو تین انسانی شکل میں نورانی تھے جو تھے وہ بھیجے, اور تین انسانی شکل میں سیاہ افراد, سیاہ جو تھے. بعض لوگوں نے لکھا, اصل میں اس کے ترجمے میں فرق ہے, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تین نور بھیجے اور تین اس کی اپوزٹ چیزیں بھیجی, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تین انسانی شکل میں نورانی شخصیت بھیجی اور تین اس انسانی نورانی کی اپوزٹ جو سیاہ تھے, خدا نے جناب آدم کی طرف بھیجے. اب جو تین نورانی تھے, جناب آدم نے ان سے پوچھا, پہلے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عقل ہوں. دیکھیے, اچھا اب عقل کی مثال بھی آ گئی, چھ چیزیں تھیں نا, چھ چیزوں میں ایک عقل بھی ہے. کہا میں عقل ہوں, تو جناب آدم نے ان سے پوچھا تم کہاں رہتی ہو, تمہارا مقام کہاں ہے؟ تو عقل کہاں ہوتی ہے؟ ذہن میں. عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں بھی سوچنے کی بات ہے. تو جناب آدم نے ان سے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا دماغ میں. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حیا ہوں. جناب آدم نے تم کہاں رہتی ہو؟ تو حیا کا مقام کہاں ہے؟ آنکھوں میں. اور تیسری سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو تیسری نے کہا کہ میں محبت ہوں. جو ہمارا موضوع, تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو اتفاق سے یہ روایت, میں تو دل کے اوپر سوچ رہا تھا لیکن عقل بھی ہمارے موضوع سے متعلق, دو چیزیں اس روایت میں ہمارے موضوع سے متعلق تھیں. تین چیزیں جناب آدم کی طرف اللہ نے نورانیت والی بھیجیں, اور جناب آدم نے جب تینوں سے پوچھا تو تینوں نے اپنا اپنا مقام ظاہر کیا. پہلی نے کیا کہا؟ کہ عقل ہوں, دماغ میں رہتی ہوں. دوسرے نے کہا میں حیا ہوں, آنکھوں میں رہتی ہوں. اور تیسرے نے کہا میں محبت ہوں, جو دل میں رہتی ہوں. اب اس کے بعد تین وہ جو سیاہ تھے, جو نورانی نہیں تھے, جناب آدم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ پہلی سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ نے کہا کہ ہم غرور اور تکبر ہیں. کیا ہیں؟ غرور تکبر ہیں. کہا تمہارا مقام کہاں ہے؟ تم کہاں رہتی ہو؟ کہا ہم دماغ میں. غرور کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں ہی ہوتا ہے نا. تو جناب آدم نے کہا کہ وہاں تو عقل رہتی ہے, تم کیسے رہتی ہو؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا جب میں آتی ہوں تو وہ چلی جاتی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا معاشرے میں؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, جب کسی کے پاس غرور مال کا ہوتا ہے, دولت کا, عزت کا, شہرت کا, علم کا, منصب کا, بہت سارا غرور ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کا غرور ہی ہوتا ہے ہر چیز کا, تو ہم خود کیا کہتے ہیں جب وہ غرور تکبر میں بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ غرور تکبر نے عقل پر پردے ڈال دیے ہیں. یہ خود معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے کتنے ایسے ہوتے ہیں. بہت سے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ مال کی وجہ سے حقوق نہیں دے رہے بھائی بہنوں کے, سگے بھائی بہن کے حقوق نہیں دے رہے, میراث میں حق نہیں دے رہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مال کی وجہ سے ہوتا ہے, علم اور منصب کی وجہ سے, بہت ساری مثالیں ہیں. جناب آدم نے کہا کہ وہاں تو عقل رہتی ہے غرور سے. اس نے کہا جب میں آتی ہوں تو چلی جاتی عقل. پھر غرور کا کام ہوتا ہے, باقی کام غرور کا ہے. دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ نے کہا میں لالچ ہوں. کہا تم کہاں رہتی ہو؟ کہا وہ آنکھوں میں. کہا وہاں تو حیا رہتی ہے. کہا جب میں آتی ہوں تو وہ چلی جاتی. اور تیسری اور آخری چیز, جناب آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس کو میں حسد ہوں. یہ بھی ایک مثال آ گئی, شروع میں آئی تھی نا حسد کی مثال, کہ وہ حسد نہیں کرتا تھا. تو پوچھا تم کہاں رہتی ہو؟ کہا دل میں. کہا وہاں تو محبت رہتی ہے. ہاں, کہا جب میں آتی ہوں تو وہ چلی جاتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کتنے مورد کے مطابق ہے ہمارے, کہ عقل انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے, بشرطے انسان اس کا استعمال کرے. بھی مثالیں آئیں گی عقل کے متعلق بھی, اور بہت ساری چیزیں. کہ یہ مثال روایت میں نے پیش کی عقل کے حوالے سے بھی, حسد کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو, اور دل. تو دیکھا آپ نے کہ छह चीजें हैं जो इंसान को कमाल तक पहुंचाती हैं। दो छोटी हैं, दो बड़ी हैं और दो कैफियत वाली हैं। दो छोटी कौन सी हैं? दिल और जबान। देखें है छोटी, खुद मौला फरमाने छोटी है, लेकिन काम कितना बड़ा करती है। इसी तरह दो बड़ी चीजें कौन सी हैं? ईमान और ईमान और आखिर। और उसके बाद दो कैफियत वाली हैं, दोनों कौन सी हैं? मार और जमाल। तो इंशाल्लाह वक्फे के बाद जो है कोशिश करेंगे कि इनमें जिन जिन चीज़ों की हम तशरीह पेश कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू हमारी साहिबे कमाल में थी कि वो कौन सी चीज़ें जो इंसान को साहिबे कमाल बनाती हैं, वो कौन से असबाब हैं या वो कौन सी चीज़ें जिससे इंसान कमाल तक पहुँचता है। अमीर मोमिनीन की रवायत आपके सामने बयान की, अब उसी रवायत की थोड़ी तशरीह बयान करते हैं कि ईमान, अक्ल, इसी तरह ज़बान है, इसी तरह दिल है और उसके बाद दूसरी जो चीज़ मार और जमाल। तो पहले तो हमने इरादा किया था कि एक दूसरी रवायत को बयान करें, मतलब इस हद तक इसको इतना ही काफ़ी है, लेकिन फिर अब ख्याल ये किया कि इसकी थोड़ी सी तशरीह भी पेश कर दी जाए। क्योंकि आप देखें मिसाल के तौर पर वही सवाल कि आपने कहा ईमान, तो अब ईमान कैसा होना चाहिए? आपने कहा अक्ल, तो अब अक्ल के में तो खैर बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन उसका एक कम अज़ कम मिज़ाक जो है वो मैं बयान कर दूँगा। बहुत सारी गुफ्तगू होती है साहब। देखें मीज़ानुल हिकमा का मैं हवाला दे देता हूँ, किताब मीज़ानुल हिकमा, उसमें आप जाएँ आइन में, हरूफ आइन में अक्ल का जो बाप है उसको खोलें, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी हदीस मिलेगी। अक्लमंद किसे कहते हैं, अक्लमंद कौन है, उसके मयारात आपको वहाँ मिल जाएंगे। ऐसे हमारे पास माशरे में अगर आप पूछेंगे तो आपको बहुत से मयारात मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर मासूमीन के मयारात हैं कि अक्लमंद किसे कहते हैं। तो वो एक तफसीली गुफ्तगू है, बहुत यानी ख़ुद एक मौजू है, उस पर एक दर्स तैयार किया था कि अक्लमंद कौन, और उसके बाद वो कसरत से उसमें रवायतें हैं, उस रवायतों को जमा करके फिर उसके बाद एक मौजू बनाया था, वो अक़ल के एतबार से है। लिहाजा तो इसी मौजू के अंदर जो चीज़ें हैं, ज़बान का ज़िक्र है, इसी तरह कल्ब का ज़िक्र है, तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि इंसान कल्ब जो अल्लाह ने इंसान को अता किया है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है, रवायतों में आपने देखा होगा कि वो कौन सी चीज़ें जो कल्ब को रोशन करती हैं, वो कौन सी चीज़ें जो कल्ब को मुर्दा करती हैं, कसावत कल्ब है, कौन सी चीज़ें, और वो कौन सी चीज़ें जो कल्ब इस कसावत का इलाज है। क्या इंसान काम करे कि इंसान का दिल मुर्दा ना हो, क्या काम इंसान करे कि इंसान का दिल रोशन रहे। अब इसी के ज़िम्मे सारी गुफ्तगू आती है। ये एक रवायत जो मैंने आपके सामने बयान किया, रवायत मुख्तसर छः चीज़ें, लेकिन इसी रवायत को अगर हम थोड़ा सा खोल कर बयान करें तो लिहाजा इसीलिए कि जितना हमारे पास वक्त है तो हम इन छः चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा सा वक्त लगाएंगे और थोड़ा सा इसको खोल के बयान करेंगे कि ईमान के मुतालिक। अब देखें ईमान दो बड़ी चीज़ें, एक है ईमान और एक है अक्ल। अब ईमान के मुतालिक एक रवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत, कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रवायत है, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का ईमान कामिल हो नहीं सकता जब तक उसमें तीन चीज़ें ना हो, तीन सिफतें ना हो। मोमिन का ईमान कामिल हो नहीं सकता जब तक उसमें तीन सिफतें ना हो। एक सिफत उसमें अल्लाह की होनी चाहिए, एक सिफत उसमें उसके अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए, और एक सिफत उसमें अल्लाह के रसूल के वसी की होनी चाहिए। तरतीब है अल्लाह, उसका रसूल और उसका वसी। अब सवाल यह है कि अल्लाह, इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने अल्लाह की कौन सी खास सिफत का जिक्र किया है जो मोमिन के ईमान को कामिल करती है। अच्छा, अब ये जो रवायत बयान की, कोई ये ना समझे कि बस ये तीन रवायत में जो तीन चीज़ें आई बस ये काफ़ी, नहीं। आपको इसी किताब किताब मीज़ानुल हिकमा में जब बाब ईमान में आप जाएंगी, ईमान का चैप्टर पहली जिल्द में आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो मीज़ानुल हिकमा है वो जिसे हम कहते हैं हरूफ बाई है, यानी उसमें जो हदीसें हैं वो हरूफ की, अलिफ सारी आपको सारी अलिफ में, जैसे ईमान, तो पहली जिल्द खोलें अलिफ मिल जाएगा आपको, तो आप अलिफ में भी सारी जो अलिफ से जो जैसे ईसार आखरत शुरू, अलिफ से जो चीज़ें शुरू होती हैं उसके मुताबिक आपको मिलेगा। इसी तरह ईमान शुरू में मिल जाएगा, इखलास ईसार ये सब अलिफ में। इसी तरह अगर आपको अकल का बाप देखना जैसे मैंने बयान किया, तो आप पहली जिल्द में नहीं देखें, फहरिस्त देखते जाएं, पहली जिल्द दूसरी जिल्द जाके छठी सातवीं जिल्द के फहरिस्त देखें, तो फहरिस्त में आपको जो आप ये हरूफ आइन का नज़र आएगा उसमें इल्म है अकल है, आपको वहाँ पर फ़ौरन जल्दी मिल जाएगा। तो ये आसान इस तरह तलाश करना। तो इसी तरह इसी किताब मीज़ानुल हिकमा में ईमान का जब आप चैप्टर खोलेंगे तो आपको ईमान के मुतालिक कई अहदीस नज़र आएंगी। उन अहदीस में से एक हदीस ये है इमाम रज़ा अलैहि वसल्लम, कई मकाम पर भी लोगों अहले इल्म ने इसको लिखा है इमाम रज़ा अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, कि मोमिन का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक उसमें तीन सिफतें ना हो, एक अल्लाह की, एक उसके रसूल की, एक उसके वसी की। अब सवाल ये है कि अल्लाह की कितनी सिफतें? बेशुमार सिफात हैं, उसके रसूल की भी बेशुमार सिफात हैं, और उसके बाद उसके वसी की भी। अब ये देखना कि कौन सी सिफत को इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने अल्लाह की कौन सी सिफत को इस्तेमाल की, जो बेशुमार सिफात हैं परवरदिगार की, कौन सी खास सिफत को यहाँ इस्तेमाल किया है कि ये सिफत मोमिन में होना चाहिए। नंबर एक, इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने फरमाया जिस तरह अल्लाह दूसरों के ऐबों को छुपाता है, मोमिन का क्या काम है? दूसरों को ऐबों को छुपाए। अब आप ये देखिए खुद ये ऐबों को छुपाना खुद एक मौजू है, इस पे वाकयात है तारीख में कि अगर कोई किसी के ऐब को छुपाए तो उसका कितना अजर व सवाब है और उसका क्या मकाम है, ये अलग बहस है, गुफ्तगू है पूरी। देखिए हम जिस माशरे में हम रहते हैं ये बहुत मुहिम चीज़ है हमारे इस माशरे के अंदर कि हमें फ़ौरन किसी का ऐब पता चलता है, हम फ़ौरन बता देते हैं। ये ख्याल करना है बिलखसूस जिस माशरे में हम रहते हैं और जो शोभा आपका जो शोभा जिसे कह सकते हैं इस शोभे में ज़्यादा होता है कि ज़रा सी बात किसी का ऐब पता चला फ़ौरन हमने किसी को फ़ौरन बता दिया उसमें ये प्रॉब्लम है ये ऐब ऐब है। जहाँ ऐब बताना वाजिब वो अलग बहस है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं आम ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाया कि मोमिन में एक सिफत अल्लाह की उनकी कौन सी सिफत बयान की, जिस तरह मोमिन दूसरों के ऐब को छुपाता, इस तरह जिस तरह अल्लाह दूसरों के ऐबों को छुपाता मोमिन भी दूसरों के ऐबों को छुपाए। अच्छा अब यहाँ पर रोक कर मैं एक हदीस और बयान करूँगा, वो कौन सी हदीस है, क्योंकि ऐप छुपाने का जिक्र आया तो एक हदीस मेरे जहन में आई, वह हदीस है बहुत मशहूर हदीस है पैगंबर इस्लाम की, वह हदीस क्या है कि मोमिन मोमिन के लिए क्या है, आईना है। हदीस लगता है कम लोगों ने सुनी है या ज्यादा लोगों ने सुनी है, तो आप जवाब दें ताकि मुझे पता चले कितना सुना आप लोगों ने। आधा जुमला मैं इसीलिए कहता हूँ कि आधा जुमला आप लोग कहें ताकि मुझे भी पता चले मोमिन मोमिन के लिए ये इसका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा आईने के माना ये तो नहीं है, ये तो रवायत का जुमला, ये तो रवायत का जुमला इस हदीस से तो ये नहीं साबित होता। या होता है भाई पैगंबर ने कहा मोमिन मोमिन के लिए आईना, आईने का क्या काम है, आईने का काम देखे हैं देखिए। अब मैं इसकी तशरीह करता हूँ, चलें ये तो मुमकिन है ये भी ऐसा ही है। अब एक हदीस शनास ने इस हदीस की तशरीह की है, मिसाल के तौर पर मैं आप समझाने के लिए कहूँ पहले कि आईना अगर हम देखते हैं तो आईना जो हम देखते हैं, देखें एक हदीस का माना तो हम ये करें जो नहीं है कतन, क्या किसी मुद्दू से मोमिन से कहें कि पैगंबर ने आपको आईना कहा है, भाई आईने में तो मैं कंघा करके अपने बाल वाल बनाता हूँ आप सामने आ जाए, भाई पैगंबर ने आपको आईना कहा है तो आप आईना इसका मतलब आप सामने आ जाए मैं बाल वाल कंघी वंगी कर लूँ, तो कतन ये मुराद नहीं, ये मुराद तो नहीं, इसका मतलब कुछ और मुराद है। अब वो क्या है वो मुहिम है। देखिए आईने के अंदर कितनी सिफात है जो आप लोगों ने बयान की कमोबेश वही है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से किसी ने बयान किया है वो बयान कर। देखिए नंबर एक, वो ऐप की वजह से मुझे ये रवायत याद आई, नंबर एक जब हम आईना देखते हैं सुबह लोग दफ्तर जाते हैं या टीचर स्कूल में पढ़ाने जाती हैं तो आईना ज़रूर कम से कम ضرور دیکھتے ہیں. آج کل تو بڑا جدید مارو آئین اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر پہلے بھی جانا ہے تو کیا دیکھنا ہے کہ چہرہ کیسا ہونا چاہیے کچھ. تو آئینے کا کیا کام ہوتا ہے؟ نہیں چہرہ تو دکھاتا ہے نہیں, ایپ تو ایپ بھی دکھاتا ہے لیکن ایک اور نہیں عکس بھی دکھاتا ہے ہیں, ایک اور چیز. ہاں نہیں ایپ یعنی کیا مطلب ہے, جو ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے, یعنی کم اور زیادہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی میں کوئی ایپ دیکھیں تو اس کو اتنا ہی بتائیں جتنا اس میں. ہاں نہیں آئینہ میں دیکھیں, آئینہ آپ نے دیکھا, آئینہ آپ نے جب دیکھا تو آپ کے فرض کریں چہرے پہ کچھ لگا ہے, جو جتنا آپ کے چہرے پہ جتنا لگا ہے آئینے نے اتنا ہی بیان کیا, اس کو زیادہ اور کم نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مومن کسی مومن کو کوئی عیب بتا رہا ہے تو اس کو اتنا ہی بتائے جتنا اس میں ہے, یہ نہیں بڑا چڑھا کے بتائے یا اس کا کم کرے. نہیں, اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو آئینے کی مثال دی, یہ کہنا مقصد ہے کہ اگر کوئی کسی اصلاح کرے تو اس کو عیب کو بیان کرے اتنا ہی بیان کہ جتنا اس میں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, آئینہ آگے سے دکھاتا ہے پیچھے سے نہیں دکھاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہاں اس کا مطلب ہے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے سامنے اور اکیلے میں, یہ بھی یاد رہے, یہ بھی یاد رہے. ابھی آئے گا اس میں ایک پوائنٹ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتی ہیں اور آئینہ آپ کو کچھ چہرے پہ کچھ لگا ہے جب بتاتا ہے تو شور نہیں بچاتا, خاموشی سے آپ کو پتہ چل جاتا آپ کے چہرے پر کیا رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی کو ایپ دیکھیں کسی میں اور اس کی اصلاح کرنا چاہیں, کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس اس طرح مت بتائیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی محفل میں کوئی بیٹھا ہے کسی میں کوئی برائی ہے تو کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو پتہ چلا سب کو پتہ چل. نہیں, مجلس میں, محفل میں, کہیں بھی درس میں کسی کے کوئی برائی ہے, کسی میں کوئی چیز ہے, کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ سب کو وہ پتہ چلے کہ اچھا اس میں یہ برائی ہے اس میں نہیں. آئینے کی جو بعض لوگوں نے 10 خصوصیات لکھی ہیں تو جن میں سے 2-3 میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک آئینے کی اور خصوصیت یہی ہے کہ آئینے جب کب دکھاتا آئینہ, جب آئینے پہ اگر دھول ہوگی تو دکھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دھول کو, اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے انسان اپنے ایپ کو دیکھے پھر دوسروں کو ایپ کو جائے. دیکھیں یہ آئینے کے کوالٹیز ہیں, آئینہ خاموشی سے بتاتا ہے, آئینہ آگے سے بتاتا ہے, جتنا ہوتا ہے اتنا بتاتا ہے آئینہ اپنے اندر. آئی چیز آئینے کے اندر کیا ہے, کہتے ہیں کہ آئینہ کینہ نہیں رکھتا, حسد نہیں کرتا, جو ہوتا بتا دیتا ہے. اس کا مطلب کہ انسان اپنے دل میں کینہ دوسروں کے لیے نہ رکھے, حسد نہ کرے, کینہ نہ رکھے. کینہ ہوتا ہے نا کہ دل میں رکھتا ہے, کہ آئینہ مومن ایک مومن کے لیے ایسا آئینے کی مانند ہے. اب آئینے کی دیکھیں کتنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں, اس طرح مومن ایک دوسرے مومن کے لیے. تو دیکھیں یہ ایک آئینے کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے تو دوسرے مومن میں کیسے نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے جو تشبیہ دی ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کے آئینے کے اندر یہ کوالٹیز ہے تو مومن میں یہ کوالٹی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. تو دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایک صفت مومن میں ہونی چاہیے تب اس کا ایمان کامل ہوگا. اور اس انسان ہر انسان چاہتا ہے اس کا ایمان کامل ہو, تو پہلا کام کیا کرے؟ پہلا کام کرے کہ انسان اللہ کی صفت اپنے اندر رکھے. کون سی صفت رکھے؟ کہ عیبوں کو چھپائے. کسی کا عیب خدا نہ خواستہ کوئی بات انسان کو پتہ چل جائے تو اس کو انسان پردہ پوشی کرے. اس کے بعد دوسری صفت پر آتے ہیں. امام رضا نے فرمایا ایک صفت اللہ کی, ایک اس کے رسول کی. کہا امام رضا فرماتے ہیں جس طرح اس کے رسول کا اخلاق اچھا تھا مومن کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیں معاشرے کے کتنے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اخلاق پر مبنی, کتنے ایسے مسائل ہیں کہ صرف اور صرف اگر خدا نہ خواستہ انسان کسی تو بد اخلاقی کرتا ہے, بد تہذیبی کرتا ہے, جس کی بنا پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اخلاق اگر اچھا ہوگا ٹھیک ہے, کسی نے کسی کو برا کہہ دیا, کسی نے بدتمیزی سے بات کی, برے الفاظ کہہ دیے, تو انسان اچھے اخلاق, آپ دیکھیں ائمہ معصوم علیہ السلام کی ساری یعنی سیرت, تمام معصومین کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں مطالعہ کریں تو آپ کو معصومین کی سیرت میں بہترین اخلاق نظر آئے گا. ہر معصوم کی سیرت میں یہ نظر آئے گا کہ کوئی آیا اس نے بد تہذیبی کی, برے الفاظ کہے, امام علیہ السلام نے اس کو تحمل سے سنا, اس کا امام نے اس کا جواب دیا اچھے اخلاق طریقے سے. اور کئی واقعات ہیں میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا, آپ کے سنے میں ہوں گے. ایک واقعہ میں پیغمبر کا بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پیغمبر اسلام نے کتنے اچھے اخلاق سے اس کو اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جس کی بنا پر پیغمبر نے درس بھی دیا لوگوں کو. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے پیغمبر کو جو آج ہم کہتے ہیں کھیرا جسے ہم کہتے ہیں سبزی ہے نا کھیرا جسے کھایا جاتا ہے, وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے. اچھا آپ جب چیز کوئی آتی ہے کھانے کی, عموماً ہمارا بھی یہ رواج ہے جب ہم کوئی کہتا ہے جیسے تو ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ آپ لیں. پیغمبر اسلام نے پہلا اسے چکھا اور چکھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کسی کو تعارف کے طور پہ بھی نہیں کہا کہ آپ کھائیے, کسی سے بھی نہیں کہا, بلکہ پیغمبر اسلام سارے کے سارا کھا گئے. اور جب پیغمبر سارا کھا گئے تو پھر لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کا یہ اخلاق تو نہیں تھا. اللہ کے رسول جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو ہمیشہ ہمیں بھی دیتے تھے, شیئر کرتے تھے, اس کے بعد پھر کھا لیتے تھے. یہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے پہلا چکھا, چکھنے کے بعد سارا کھا گیا, ہم سے پوچھا بھی نہیں. اچھا اب دیکھیں ایک موضوع آئے گا, اسے کہتے ہیں بدگمانی. اب موقع ملا دیکھیں وقت کے آخر تک اگر آ گیا آئے گا, اسے کہتے ہیں بدگمانی جو نہیں ہونی چاہیے. انسان سامنے کچھ دیکھ رہا ہے تو اچھا خیال کرے, وہ ایک الگ موضوع بدگمانی کا. انہوں نے بدگمانی کی کہ اللہ کے سارا کھا گیا, ہم سے پوچھا بھی نہیں, ہمیں آفر بھی نہیں کی. بے راکے پھر انہوں نے کسی نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے, کہ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آیا آپ نے اسے چکھا سارا آپ کھا گیا, آپ نے ہم سے پوچھا بھی. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں نے اسے چکھا تو یہ بہت کڑوا تھا, بہت کڑوا تھا, اور میں اس لیے سارا کھا گیا کہ اگر میں تم میں سے کسی کو دیتا تو تم کھاتے جیسے چکھتے اور یہ کہتے کتنا کڑوا ہے, کہہ کے جب تھوک دیتے تو لانے والا اپنی توہین محسوس کرتا. دیکھیے یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے. ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا کہ جتنے بھی اخلاق کے پہلو ہیں تمام کے تمام پیغمبر اسلام میں, کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اخلاق کا ایسا پہلو, کوئی اخلاق کی ایسی صفت کہ کسی اور میں ہو اللہ کے رسول میں نہ ہو, کا ممکن نہیں ہے. تمام کے تمام اچھی صفات, تمام کے تمام اچھی صفات, اچھے پہلو رسول خدا میں ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہ ایک اخلاق کا نمونہ ہے کہ کتنا خیال کر رہے ہیں. پہلے جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا نیند کے متعلق تھا, چھوٹی چیز تھی نا, ایک چھوٹا سا تحمل تھا کہ اس چھوٹے سے تحمل کی وجہ پر اس کے چہرے پر دور آ گیا تھا. یہاں پر بھی دیکھیں اچھا اخلاق ہے. یہ اخلاق معاشرے میں برائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے خود بھی اچھا اخلاق شاید پیش نہیں کیا, تحمل نہیں کیا اور تربیت بھی نہیں کی, جس کی بنا پہ ہم شکایتیں سنتے ہیں معاشرے میں, مسجد میں, مختلف جگہ پر, سماج میں اپنے. تو لہٰذا اہم ترین چیز ہے کہ انسان اچھے اخلاق سے بات کرے, اچھے برتاؤ اچھا کرے اور بچوں کو اچھی تربیت دے اخلاق کی, بالخصوص. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہیں, جس کی بنا پر شاید مشکلات پیش آتی ہیں. تو خیر پہلی صفت کیا بنی مومن کے ایمان کی؟ نمبر ایک مومن کے اللہ, امام رضا سے کہا کہ جس طرح اللہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے مومن بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے. اس کے بعد دوسری صفت مومن میں کیا ہو؟ اخلاق اچھا. تیسری صفت ایک اللہ کی, ایک اس تیسری صفت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہوگی, ایک اس کے رسول کی, ایک وصی کی. امام رضا فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کے وصی کے پاس صبر تھا, مومن کے پاس بھی صبر ہونا چاہیے. تین صفتیں انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہیں. یہ ایمان کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, کیونکہ اب میں مزید اس میں واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بات چیزیں رہ جائیں گی, کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے. اب آئیے ایمان کے اوپر ہے, یہ ایمان تھا. اب آئیے عقل کے اوپر کہ دیکھیے یہ انسانی جو عقل ہے یہ اللہ کو کیسے پہچانتی ہے. ایک روایت میں کہ انسانی عقل کے تین حصے ہیں اور وہ تین حصے کے الگ الگ کام ہیں, اطاعت کرنا, معرفت پروردگار, یہ اسی عقل کا کام ہے. تاریخ میں تو یہ واقعہ معلوم نہیں کہاں پر ہے, ہم نے تو اہل ممبر سے اس واقعے کو سنا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایران کے اندر ایک اہل علم نے اس واقعے کو بیان کیا, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی اور مسلمان بہت اس ملک میں بہت کم تعداد میں تھے. اس کا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اس کے پاس جو خدا کا کانسیپٹ ہے, اس نے کہا خدا نے, اب جو کانسیپٹ اس کے پاس ہو خدا کا, حقیقی خدا نہیں, جو بھی جس کو وہ خدا مانتا ہو, کہا کہ اس اللہ نے پانچ چیزیں دی ہمارے خدا نے, حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں نا, جس سے ہم چیزوں کو درک کرتے ہیں, ہاتھوں سے لمس کرنا, کان سے سننا, آنکھوں سے دیکھنا, زبان سے چکھنا اور ناک سے سننا. یہ پانچ چیزیں ہیں جس سے انسان, یہ حواس خمسہ خود ایک نعمت ہیں. یعنی ایک روایت ہے امیر المومنین کی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے جب امیر المومنین سے سوالات کیے تھے, مجمع عام میں سوالات کیے تھے, لوگوں سے سوالات کیے, جب لوگوں نے اس کے جوابات نہیں دیے تو امیر المومنین نے جواب دیے اس میں کہ اللہ کی سب سے پہلی نعمت کون سی ہے, یہ سوال اس طرح شروع ہوا تھا اس روایت میں. اور امیر المومنین نے جب روایت میں اللہ کی پہلی نعمت کون سی ہے, دوسری نعمت کون سی ہے, جب گنوانا شروع کی تو پانچویں نعمت پہ جب پہنچے تو کہا امیر المومنین کا, اللہ نے انسان کو حواس خمسہ یعنی پانچ چیزیں ایسی دی ہیں, اللہ کے رسول خدا سے کہا پانچویں بڑی نعمت یہ اللہ نے انسان کو جو دی ہیں وہ یہ کہ حواس خمسہ, جو اللہ نے انسان کو دی ہے, یہ حواس خمسہ جو نعمت ہے جسے شاید ہم اتنا احساس نہیں کر پاتے. ہاں یہ ہے روایت میزان الحکمہ بھی, یہ روایت ویسے جو میں نے پڑھی ہے رول حیات میں, رول حیات اللہ مجلس کی جو کتاب ہے اس کے شروع کے میرے خیال 40-50 صفوں کے درمیان میں آپ کو مل جائے گی روایت. یہ روایت پیغمبر سے ہے, مطلب پیغمبر اسلام نے بس واقعے کو تو راوی نے بیان کیا کہ یوں ہے, پیغمبر اسلام نے سوال پوچھا مجمع عام سے, سب لوگ بیٹھے تھے, تمام صحابی بیٹھے تھے, کہا کہ اللہ کی پہلی بڑی نعمت کون سی ہے, جب لوگوں نے جواب دیا اور پیغمبر کا مطلوبہ جواب نہیں ملا, جو پیغمبر جواب چاہتے وہ حاصل نہیں ہوا, کہا علی تم بیان کرو. اور اس کے بعد امیر المومنین نے پہلی نعمت کو گنوایا, اس طرح 10 نعمتیں ہیں جو امیر المومنین نے گنوائی, اس میں سے پانچویں نعمت دی تھی حواس خمسہ. اب اس بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ پانچ چیزیں ہیں جس سے انسان درک کر سکتا ہے, اب تمہارا خدا بھی ان پانچ چیزوں سے درک ہونا چاہیے. اگر تم اپنے خدا کو ان پانچ چیزوں سے اگر درک نہیں کر سکے اور نہیں کروا سکے ہمارے لیے, تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں, شہر سے ملک سے نکال دیں گے. اب سارے مسلمان پریشان ہو کے کیا کریں, کیا کریں, ہمارا خدا ان کا ان چیزوں سے درک نہیں ہوتا, ہمارا خدا نہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, نہ ہاتھ سے لمس کیا جاتا ہے, نہ کان سے سنا جاتا ہے. سارے مسلمان پریشان ہو گئے, اور پریشان ہونے کے بعد ایک خاص مدت تھی کہ اس ٹائم تک اگر آپ جواب دے دیں تو ٹھیک, نہیں تو شہر سے آپ کو نکال دیا جائے گا. اور سارے مسلمان پریشان ہیں. اس میں ایک نوجوان تھا, اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے, ماجرا سارا بیان کر دیا کہ ماجرا یہ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, کہا جب بادشاہ کے پاس جانا تو مجھے بھی لے جانا, دیکھتے ماجرا کیا ہوتا ہے. اب یہ بہت مطمئن تھا, یہ لوگ پریشان ہیں کہ زندگی خطرے میں ہے, زندگی خطرے میں ہے, یہاں سے بادشاہ نکال دیے جائیں گے, پریشانی ہوگی, کیا ہوگا. بہرحال وہ وقت آ گیا, جب وقت آیا تو کہا چلو تم بھی, کہا چلتے ہیں, لے کے گئے. لے کے جانے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پہنچے, سب پہنچنے کے بعد اس نوجوان نے کہا بادشاہ سے کہ دیکھیں حضور یہ لوگ تو جواب دیتے رہیں گے, یعنی یہ مسلمان آئے یہ تو جواب دیتے رہیں گے, لیکن آپ میرے پہلا ایک سوال کا جواب دے دیجئے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جواب دے دیں گے, آپ سوال کر لیں, جواب دے دیں گے آپ کے ساتھ. تو بادشاہ نے کہا تمہارا کیا سوال ہے, اس نے کہا حضور میرے پاس یہ دو گیندیں ہیں, فٹ بال بڑی گیند تھی. کہا کہ حضور صرف اتنا بتا دیجئے اس میں ہلکی کون سی ہے اور وزنی کون سی ہے, بھائی اتنا بتا دیجئے. بادشاہ نے کہا یہ کون سا مشکل کام, تو بہت آسان کام ہے, لاؤ دیکھو. بادشاہ نے گیند کو اٹھایا, ابا یہ وزنی ہے, کہا ٹھیک ہے لاؤ, کہا دوسری گیند دو, دوسری گیند دی, کہا یہ ہلکی, رکھ دیا. تو اب اس نے بادشاہ سے سوال کیا یہ بتائیے حضور آپ نے حواس خمسہ میں سے کون سی چیز درک کر کے بتائی, کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا, دیکھ کے بتا, نہیں, کیا لمس کیا آپ نے, نہیں, کیا سنا, نہیں, کیا چکھا, نہیں, کیا سونگ کے, کہا نہیں. کہا آپ نے پانچوں حواس خمسہ میں سے, پانچوں میں سے جس سے آپ میں سے کون سی چیز سے آپ نے اس کو درک کر کے بتایا کہ یہ ہلکی ہے اور یہ یہ وزنی ہے. بادشاہ نے کہا میں نے حواس خمسہ تو درک ہی نہیں کیا, میں نے تو عقل سے درک کیا ہے, عقل احساس کیا, عقل سے احساس کیا کہ یہ وزنی ہے اور یہ ہلکی ہے. تو اس نے حضور کہا حضور ہمارا خدا بھی عقل سے درک ہوتا ہے, حواس خمسہ سے نہیں درک ہوتا. ये इंसान की देखें आया अकल की एक मारिफत है कि अपने परवरदिगार को पहचानती है। रिवायत में है जो अकल के तीन हिस्से हैं, इंशाल्लाह फिर कभी तीन हिस्से किए गए हैं। आज ही रिवायत देखिए, पैगंबर की रिवायत है ये कि वो अपने खुदा को पहचानती। देखें ये मारिफत है इंसान, ये मारिफत है इंसान जो अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, बहुत बड़ी नेमत है। और जो रिवायत मैंने अर्ज़ की आपके सामने जो बयान की जिसमें 10 नेमतों का जिक्र किया, उसमें एक अमीरुल मोमिनीन ने एक और नेमत जो गिनवाई उसमें ये नेमत भी थी कि अल्लाह ने इंसान को अकल जैसी नेमत भी अता की। जो हवा से खमसा था इसमें एक नेमत ये भी है, ये नेमत है, नेमत थी जिसकी बिना पर ये इंसान को मिली है। तो खैर ये अकल है कि जिससे इंसान अपने खुदा की मारिफत को हासिल करता है, पहचानता है। देखिए बहुत से ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे और जो लोग उस अकल से दर्क नहीं कर पाते, एक आलिम का वाक़या है ख्वाजा नसीर तुसी का, बहरहाल एक आलिम का वाक़या है। उसके ज़माने में एक ऐसा शख्स था, देहरिया था, जो खुदा को नहीं मानता था, खुदा को नहीं मानता था और सबको गुमराह भी करता था, अजीब अजीब दलीलों से गुमराह भी करता था कि खुदा नहीं है तो मुसलमान ऐसे ही हैं, खुदा को मानते हैं क्योंकि कोई दलील नहीं है। तो उस आलिम दीन ने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं कि एक वक्त हम मुकर्रर करते हैं, मैं आपको वजूद खुदा पे दलील दूंगा, मैं आपको वजूद खुदा पे दलील दूंगा और उसके बाद फिर हम मुबाहिसा करेंगे। उसने कहा ठीक है, एक ख़ास वक्त तय हो गया। और ये आलिम जो थे ये वक्त पर नहीं पहुँचे। अच्छा आप जब वक्त पर नहीं पहुँचे तो वहाँ मजमा लगा हुआ है, वो आदमी पहले पहुँचा हुआ है देहरिया, तो क्या कह रहा होगा, सोचें आप क्या हो रहा है। जैसे अगर फ़र्ज करें अगर किसी को मुनाजरा होता है, अगर एक कोई ना आ सके तो क्या होता है, कहते हैं यार उनके पास कौन सा इल्म होगा, उनके पास दलीलें नहीं होंगी, तभी तो नहीं आ रहे, आते तो टाइम पर आ जाते। अब ये गुफ्तगू होते होते वो देर से पहुँचे, जो पता है गुफ्तगू होने दो, या आलिम जो है वो देर से पहुँचे। देर से पहुँचने के बाद उसने कहा कि आप तो देर से पहुँचेगा, असल में वजह ये थी कि सारा मजमा जो है ना एक अजीब मंजर देख रहा था, मैं भी वो देखने रुक गया। उसने कहा क्या मजमा देख रहा, उसने कहा मजमा ये देख रहा था कि एक कश्ती है, एक कश्ती है जिसमें कोई चलाने वाला नहीं है, लेकिन समंदर के दरिया के एक किनारे से लोगों को बिठाती थी और उतार देती थी दूसरे किनारे पे, फिर लोग उतर जाते थे, फिर कश्ती इस किनारे पे आ जाती थी। तो ये लोग मंजर देख रहे थे तो मुझे भी देखने में लुत्फ आ रहा था, तो मैं भी देख रहा था, इसलिए मुझे आने में देर। तो उसने कहा, उस देहरिया ने कहा कि आप कैसे आलिम हैं, आप हमसे बहस करने आ गए, आपको इतना नहीं मालूम कि एक कश्ती बगैर मल्ला के चल ही नहीं सकती, आप मुझसे बहस करने आ गए, आप इतनी सी मामूली सी बात को नहीं समझ रहे, एक कश्ती हो ही नहीं सकती, कैसे मुमकिन है। इस वाला अकल काम ही नहीं करती कि कश्ती खुद बेखुद इस किनारे पर आ जाए, फिर लोग बैठ जाएं, फिर कश्ती पर लोग उतर जाएं, फिर कश्ती से लोग इधर आ जाएं, ये असल हो ही नहीं सकता, इम्कान नहीं, आप अजीब बात कर रहे हो, मुझसे बहस करने आए। तो इस आलिम ने कहा कि तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए, कहा कि जब तुम ये समझते हो कि एक कश्ती एक मल्लाह के बगैर नहीं चल सकती, बताओ ये कायनात बगैर खुदा के कैसे चल रही है। उस देहरिये की समझ में आई, ये उन्होंने मिसाल बनाई थी। देखिए ये होता समझाने का तरीका कि अकल इंसान की देखें इस वक्त काम करती है, ये अकल का कि अकल से इंसान इन चीज़ों को दर्क करेगा तो खुदा तक पहुंचेगा, ये अकल है। और अकल के मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारी बातें हैं। अब आ जाइए हम अपनी दूसरी गुफ्तगू में, दो चीज़ें हो गई, एक ईमान के मुतालिक मैंने एक रवायत बयान की, इंशाल्लाह ताला पर तौफीक दे खुदावंद मुताल कि इंशाल्लाह ताला हमारी खुदा अकलों को कामिल करें और जो दी अकल उसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल के लिए कहा, इस्तेमाल तो लोग करते हैं, सही इस्तेमाल करें। हाँ अच्छा, अब एक रवायत देखें जो बयान करनी है, हाँ जनाबे लुकमान की दो बड़ी चीज़ें मैंने बयान कर दी और बहुत मुख्तसर, ईमान और अकल। अब ईमान में मुझे जहन में आया कि एक वाक्य बहुत दिलचस्प था, लेकिन फिर कभी सुना दूंगा, अभी तो टाइम कम है, वरना ईमान पे एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य कि ईमान कैसा होना चाहिए। अभी तक देखें हमने ये बयान नहीं किया, नहीं तो दूसरी चीज़ें रह जाएंगी सुनाने का, चलें आप कहती है तो मैं सुना देता हूँ, अब बाकी चीज़ें अगर आधी रह जाएंगी तो फिर ठीक है इंशाल्लाह। देखें ईमान कैसा होना चाहिए, बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी वाकयात में, तारीख अगर इंशाल्लाह मुताला करें आप लोग जो मुताला करने के बाद जो हमारे अहल इल्म ने हमें बयान किया है बहुत, उसमें सबसे अहम चीज़ मालूम है क्या है, जब आप मुताला करें कोई वाक़या पढ़ें उसमें से नतीजा निकालें कि इसमें नतीजा क्या है, ये मुहिम है। क्योंकि अगर इसमें से कोई जाकरा है मजलिस पढ़ने वाली हैं या टीचर हैं मिसाल के तौर पे, तो बच्चों को या किसी को भी जब मजलिस पढ़नी हो या आपने वाक़या तो पढ़ लिया, उसमें अहम चीज़ होता है उस नतीजा होता है कि इसमें राइटर क्या कहना चाहता है, पैगाम क्या है। खैर, इसी तरह ईमान, मैंने अर्ज़ किया कि देखें ईमान कुल्ली है भी। इमाम रज़ा रिवायत में इमाम आज़ाद अली ने क्या कहा, ईमान इंसान को कमाना चाहता है। ये लफ्ज़ ईमान एक छोटा लफ्ज़ है ना, ईमान। अब ईमान कैसा होना चाहिए, ईमान कामिल कैसे होता है, ईमान की मिसालें बहुत सारी मिलेंगी आपको। ईमान मुस्तकिल ईमान है या अरबी ईमान है, ये भी रवायत में है। दो किस्म के ईमान होते हैं, मुस्तकिल या अरबी। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक वाक़या जो मैंने सोचा था कि देखें अल्लाह पर ईमान कैसा होना चाहिए, जनाब ज़ुल्करनैन के ज़माने का वाक़या। जनाब ज़ुल्करनैन नबी थे और अल्लाह ने उन्हें हुकूमत भी दी, बादशाह भी थे। अब वो अपनी लाओ लश्कर के साथ एक जगह से गुजर रहे, और जब बादशाह गुजरता है तो क्या होता है, सारा निज़ाम तरम बरम हो जाता है। अब वो एक जैसे इलाके से गुजर रहे थे तो उस इलाके के लोग, बादशाह आ गया कि क्या हो रहा है, निज़ाम धर्म बरम हो रहा है, लोग देख रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं कि बादशाह की जो फौज गुजर जाए। जनाब ज़ुल्करनैन ने जब ये सारा मंदिर देखा और बादशाह देखते सारी चीज़ें, देखा कि एक शख्स जो नमाज में इतना मशगूल है उसके ऊपर तो उसको इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा कि यहाँ से बादशाह गुजर रहा है। देखिए ये चीज़ है, उसे एहसास ही नहीं हो रहा, वो अपनी नमाज में इतना मशगूल है, जिसे हम कहते हैं मगन है, वो वाली नमाज पढ़ रहे, वो वाली नमाज नहीं पढ़ रहे जो हमारी मशहूर है कि जो चीज़ खो जाए नमाज में याद आ जाती है। देखिए नमाज की भी फजीलत अपने मकाम पर है, नमाज की भी अपनी फजीलत है, नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम दीन आयतुल्ला तालिब जौहरी, आलिम दीन आयतुल्ला अल्लामा तो भी आप नाम ले दें, इनके वालिद का किस्सा मैं सुनाता हूँ। नमाज का जिक्र आया तो मैंने कहा सुना दूँ। देखिए नमाज की मंजिलत क्या है, इरादा नहीं था मेरा, लेकिन बात नमाज की आई तो मैंने कहा यह किस्सा भी आपके समाप्त हो जाए कि नमाज की अहमियत क्या है। हिंदुस्तान से आने के बाद इनके वालिद का नाम क्या था, मुस्तफ़ा जौहर साहब, सबको पता होना चाहिए, आवाज़ एक आई है। खैर, मुस्तफ़ा जौहर नाम था इनके वालिद, बहुत बड़े आलिम थे, हाफ़ज़ा बहुत कवि था, बहुत कवि हाफ़ज़ा था। और कहते हैं जब पाकिस्तान आने के बाद, जब दोबारा जब हिंदुस्तान गए, शाम का वक्त था, किसी के मेहमान थे, चाय पी, दोस्त बैठे होते हैं चाय वगैरह पीने के बाद, फिर नमाज मगरिब का वक्त हुआ और नमाज मगरिब के बाद तो इन्होंने नमाज के लिए खड़े हुए। अब जब नमाज के लिए खड़े हुए, कहते हैं कि नमाज में वो लज्जत नहीं आ रही थी जो लज्जत आनी चाहिए, इन्हें एहसास हो गया कि वो नमाज में वो जो लज्जत आती है, जो लज्जत लेते होंगे अब नहीं मालूम कि उस, यानी ये भी एक इंसान की वो है कि नमाज जब पढ़ रहा है तो उसे एक लज्जत आती है ख़ास, वो लज्जत नहीं आ रही। जब वो लज्जत नहीं आ रही फिर उन्होंने तहकीक की उसके ऊपर क्या वजह थी, तो पता ये चला तहकीक में कि जो चाय पी थी उस चाय में जो दूध डाला था वो हिंदू ने डाला था। ये उसके असरात हैं। ये वाकया मुझे सुनाया अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब ने, इसका भी हवाला मैं बयान कर दूं। तो अब देखिए नमाज इंसान इस तरह पढ़ता है कि इंसान को लज्जत आनी चाहिए, इस तरह ना पढ़े जैसे वो मशहूर, एक वाकया और भी मशहूर है कि मौलाना साहब थे, वो अपने बच्चे के साथ दावत में गए और दावत से पहले नमाज थी, जैसे होता है ना नमाज इफ्तार होता है, नमाज होती है बिस्कुट खाना होता है, मिसाल है। तो एक मौलाना साहब अपने बेटे के साथ गए और जब दावत से आए तो आने के बाद अपनी बीवी से कहा कि भाई भूख लगी खाना निकालो, तो बेटे ने कहा बाबा अभी तो आप दावत से आ रहे हैं, तो कहा मुझे लोग देख रहे थे इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, तो कहा बाबा नमाज भी पढ़ लीजिए दोबारा, नीयत में ये भी होगा। तो देखिए नमाज ऐसी ना हो कि लोग देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये नमाज खुद एक लज्जत है। तो खैर, बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, कि बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी कि जनाबे لوگ جناب ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین کے زمانے میں وہ شخص تھا جو نماز پڑھ لاتا اور نماز جو جس پڑھ لاتا، اور جناب ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا کہ اس سے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میرا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے۔ جب اس کی نماز ختم ہو گئی اور جب نماز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے اس سے کہا، یہ سننے والا واقعہ ہے توجہ کے ساتھ، جیسے ذاکر کہتے ہیں نا ایک ایک جملہ قیمتی ہے، جناب ذوالقرنین نے اس سے کہا کہ اتنا بڑا میرا لشکر یہاں سے گزرا تجھے احساس ہی نہیں ہوا؟ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، نظام دھرم بھرم ہو گیا اور تجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں جس کی عبادت کر رہا تھا نا اس کا لشکر آپ سے بڑا ہے۔ یہ ہے معرفت پروردگار، یہ اللہ پر ایمان ایسا ہو، جسے ہم کہتے ہیں ایمان کیسا ہو، یہ ایمان کی مثال ہے، یہ اللہ پر ایمان ایسا ہو۔ جواب دیکھیں کیسا دیا، کہا جس کی میں عبادت کر رہا تھا اس کا لشکر تیرے لشکر سے بڑا لشکر ہے۔ اب جناب ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہماری سطح میں، معرفت والا آدمی، سے اپنے لشکر میں ساتھ رکھتے ہیں بھائی، اس کو آفر دی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا آدمی پڑھا لکھا مل جاتا تو فوراً کمپنی آفر دے دیتی، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اچھی سیلری دیں گے، اچھا پیکیج دیں گے، آپ کو چھٹیاں بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، لون بھی دیں گے، ہر چیز دیں گے۔ تو جناب لقمان نے، جناب ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، دیکھا آپ مجھے چار چیزوں کی ضمانت دیں۔ کتنی چیزوں کی؟ چار چیزوں کی ضمانت دے دیں، میں آپ کے ساتھ آ جاتا، مجھے کوئی عرض نہیں آپ کے ساتھ آنے میں، آپ ہمیں ضمانت دے دیں چار چیزوں کی۔ کہا ٹھیک ہے، کہا بیان کرو کون سی چار چیزیں۔ کہنے لگے کہ پہلی چیز ایسی ہے، پہلی یہ کہ پہلی ضمانت کہ ایسی نعمت دو، ایسی نعمت جو ختم نہ ہونے والی ہو۔ آپ مجھے ضمانت دیں ایسی نعمت کی کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ کہا ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو، ایسی قوت جس میں ضعف نہ ہو، اور چوتھی چیز کہ ایسی جوانی جس میں بڑا پیری نہ ہو۔ کہا مجھے ان چار چیزوں کی ضمانت دے دیں، میں آپ کے پاس چاہتا ہوں۔ تو جناب ذوالقرنین نے کہا بھائی میں تو ضمانت نہیں دے، ایسی نعمت کی ضمانت ایسی نعمت کی ضمانت میں نہیں دے سکتا کہ جو زوال پذیر نہ ہو، ہر نعمت زوال پذیر ہوتی ہے، میں ضمانت نہیں دے سکتا ان چار چیزوں کی۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ قدرت رکھتا ہے ان چیزوں کی۔ دیکھ اسے کہتے ہیں ایمان اللہ پر، اسے کہتے ہیں معرفت پروردگار، اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے معرفت، یہ انسان کی معرفت، اس یہ کہتے ہیں نا اللہ پر ایمان، یہ ہے اللہ کی اللہ پر، اس طرح کا ایمان انسان کا ہونا چاہیے۔ معرفت پروردگار انسان کی اس طرح ہو تو پھر انسان آگے ترقی کرتا ہے۔ یہ لفظ ایمان جو آتا ہے نا روایت میں خالی، بہت پیچھے بہت چیزیں ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ملیں گی، بہت تکلیفیں ہیں، پھر جا کے انسان دیکھے کمال کے اس مراحل پہ پہنچا جو کمالات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اس لیے بیان کیے پہلے کہ کمال کی وہ منزلیں، وہ نگاہیں آپ کو پہنچا دیں کہ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان ان پہ عمل کرے گا، یہ ایمان، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ امام رضا کی روایت بیان کی کہ یہ صفت ایمان کے اندر ہو مومن میں تو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ عیب چھپانا کتنا مشکل کام ہے، جب انسان یہ رکھے گا تو پھر اس دنیا میں اس مراحل پہ، خود اس پہ بھی واقعات ہیں تاریخ میں کہ اگر کسی کو کسی کا عیب پتہ چلا، اس نے اس عیب کو چھپایا، اس کو کیا مقام ملا، یہ بھی ہے۔ تو لہذا انسان دوسروں کو کوشش یہ کرے کہ جس کا عیب اگر پتہ چل جائے تو اس کو چھپائے۔ اسی طرح اخلاق، میں نے صرف ایک واقعہ پیش کیا اخلاق کا، ورنہ آپ معاشرے میں دیکھیں کتنی ضرورت ہے اچھے اخلاق کی۔ پھر اس کے بعد صبر پہ گفتگو نہیں کی، ٹائم نہیں تھا۔ تو یہ تین چیزیں ایمان کو، پھر آئیے ایمان پہ دوبارہ ہم آئے، جناب لقمان کا واقعہ پیش، جناب ذوالقرنین کا واقعہ پیش کیا کہ یہ ایمان کے معرفت پروردگار، یہ ایمان انسان ہے۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔بس یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ ان کے اختیار میں ہے جو مجھے جنہوں نے کہا ہے۔ آپ بات باقی آپ میرا جی
ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا۔
جی جی بالکل ایسا ایک منٹ میں بتا دیں کچھ واقعات کی کتابوں کی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اس یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جب دیکھیں یہ ہوتا یہی کہ جب انسان بالخصوص مرنے کے وقت ہے یہ زندگی میں تو ہے ہی اور مرنے کے وقت دونوں دیکھیں سوال یہ ہے کہ مرتے وقت اور وہ واقعہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا اس پہ بھی ایک واقعہ ہے. ہاں نہیں سکرات موت تو خود ایک چیز ہے لیکن اس پر بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ سکرات موت کے وقت دنیا میں جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے نا مرتے وقت شیطان وہ چیز سامنے لے کر آتا ہے. ایک شخص کا واقعہ ہے. اچھا آپ کا سوال میں سمجھ گیا لیکن میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں. اچھا اب پہلے تو یہ کہ ہماری گفتگو ختم ہو گئی ٹھیک ہے. جو چیزیں رہ گئی ہیں دیکھتے ہیں اس کو پھر بعد میں بیان کر لیں گے موقع ملا نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری گفتگو صرف دو چیزوں میں ہم نے بیان کیا باقی زبان قلب یہ ساری چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے. ہماری گفتگو تو ختم ہو گئی.
سر ایک روایت اور بیان کر رہے تھے جناب لقمان کی عقل کے حوالے
سے. وہ نہیں ہو سکتا جناب لقمان کی عقل کے حوالے سے نہیں ہے جناب بدگمانی کے حوالے سے تھی. جب بدگمانی کا ذکر آیا تھا جب میں نے پیغمبر کا جو واقعہ بیان کیا تھا نا کہ انہوں نے بدگمانی تو بدگمانی میں میں نے کہا تھا کہ وہ آئے گی بات وہ جناب لقمان میں آئے گی. اچھا اچھا نہیں وہ پھر بیان کر دیں گے ورنہ وہ ایسی چیزیں کہ جو اس میں ٹائم لگے گا مطلب ویسا تو روایت بیان ہو جائے گی لیکن ایک ہوتا ہے نا روایت بیان کر کے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بیان کی جاتی ہے پھر اس کو ایک ہی چیز سمجھانے کے ساتھ اس طرح. خیر تو دیکھیں ان سوال یہ ہے کہ موت کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی سکرات وقت شیطان ویسے تو انسان کو بہکاتا ہے اس وقت زیادہ بہکاتا ہے اور یہ ہے کہ جو چیز جس چیز سے انسان دنیا میں زیادہ محبت کرتا ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے. اور ایک واقعہ ہے اس پہ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے جسے اپنے فانوس جسے ہم کہتے ہیں نا لائٹس کیسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فانوس اس سے بہت محبت کرتا تھا. جیسے کہتے ہیں دنیا کی چیزوں انسان محبت نہیں کرنی چاہیے کہا جاتا ہے نا وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان جب اس کی روح نکل رہی تھی شیطان نے اس کے سامنے فانوس لے کر کہا اسے توڑ دوں گا مت توڑو کہا اسے توڑ دوں گا کہا مت توڑو کہا کلمہ نہیں مت پڑھو کہا نہیں پڑھتا ہوں. یہ ہوا اس کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے. خیر یہ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر دنیا کے اندر ایمان اس وقت جب یہ جو چیزیں آپ پڑھتی رہتی ہیں یا کتابوں میں یا جو درسوں میں آتے ہیں ان کو عمل کریں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اچھی چیزیں جو بیان کی گئیں صلہ رحمی یہ ساری چیزیں انسان اس پہ عمل کرتا جائے اور برائیوں سے بچتا جائے. دیکھیں دو چیزیں ضروری ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے. کوئی یہ کہے کہ میں برائی سے نہیں بچتا. میرے پاس خود ایک شخص آیا تھا کہنے کا مولانا میں گناہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں روزہ نہیں رکھتا ہوں لیکن میں کسی کو درس کسی کو میں تکلیف بھی نہیں دیتا ہوں میں کسی کو مال بھی نہیں کھاتا ہوں. پھر میں نے الحمدللہ ایک توفیق ہوئی خدا سے ہمیں کہ ایک مثال ذہن میں آئی تو اس کو ایک مثال دی. میں نے کہا آپ اگر بیمار ہو جائیں طبیب کے پاس جائیں تو طبیب آپ کو کیا کرتا ہے دوا دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا دوائیاں کھانی ہیں گلا خراب ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا آئس کریم نہیں کھانی. لیکن میں کہوں ٹھیک ہے میں کہوں میں ٹھیک ہے میں کہوں میں آئس کریم نہیں کھاؤں گا لیکن دوا بھی نہ کھاؤں کہ ٹھیک ہے میں آئس کریم نہیں کھا رہا ہوں لیکن اگر میں دوا بھی نہ کھاؤں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مسئلہ کب حل ہوگا میں دوائیاں بھی کھاؤں اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کروں تو انسان کا گلا اس وقت صحیح ہوگا. اسی طرح تو صحیح ہوگا تو انسان صحتیاب ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کیا تمام واجبات کی ادائیگی ہے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ دو چیزیں ہیں تو انسان آگے ترقی کی طرف بڑھے گا. پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو واجب نہیں ہیں بس بہت سی چیزیں لیکن پھر بھی انسان کرے نماز عشاء واجب نہیں ہے لیکن پڑھے. مثال دے رہا ہوں جیسے ابھی صلہ رحمی کا آیا یا جیسے تحمل کا آیا میں نے دو چار واقعات تحمل کے بیان کیے. مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں آئیں گی واقعات اگر آئیں گے تحمل کے بعد آئیں گے. اسی طرح بہت ساری چیزیں عیب کا آیا عیب چھپانے یہ سب چیزیں جب انسان پریکٹیکل لائف میں آئے گا نا اور اب ان چیزوں کو انسان اپنائے گا تو پھر وہ انسان اس مراحل پہ آہستہ پہنچے گا تو پھر شیطان نہیں بہکے گا. اب انشاءاللہ اب دیکھیں مجھے نہیں معلوم کب دوبارہ موقع ملتا ہے ورنہ ایک خاتون کا واقعہ جناب عیسیٰ کے زمانے کا خود شیطان جناب عیسیٰ نے کہا اس میں سات پوائنٹ ہیں اس واقعے میں اس سات پوائنٹ ہیں انشاءاللہ پھر میں نے کہا نا نہیں معلوم کب موقع ملتا ہے اس درس کا جو میرا عنوان میں نے جو رکھا تھا, جو ایک جگہ درس دیا تھا, اس کا عنوان رکھا تھا صاحب کرامت کیسے بنے. آج کا تھا صاحب کمال کیسے بنے. ایک ہی چیز ہے, کرامت کمال, لیکن بہرحال تھوڑا سا اس کو. اور اس سات پوائنٹس کیا ہیں وہ ایک سوال ہے. اور خود جناب عیسیٰ نے اس عورت سے کہا, عورت تھی وہ, عورت تھی, جناب عیسیٰ نے اس کے شوہر سے کہا کہ یہ سات خصوصیت اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے شیطان اس پہ تسلط نہیں کر سکتا. اب وہ ابھی مجھے مثال کے طور پہ میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں. اس میں ایک چیز کیا ہے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے, صرف بہرحال کہا کہ یہ عورت جو ہے نا, اس عورت نے خود پورا ایک پورا واقعہ ہے. اور اس کے بعد اس عورت نے کہا, جناب عیسیٰ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں آخرت کو ترجیح دیتی ہوں, دنیا کو ترجیح نہیں دیتی. اب اسی طرح اس نے باقی چیزیں بیان کی. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم اس مرحلے پر کیسے آئیں کہ شیطان ہمیں نہ بھیگا, یہی سوال ہے نا آپ کا, یہی سوال تھا آپ کا. تو اب اس مرحلے پر انسان اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہضم کرے, تمام واجبات کی ادائیگی, تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا, تمام اچھے کاموں کو انجام دینا, بہت سی چیزوں کو تحمل کرنا جو انسان کے لیے مشکل کام ہے, صاحب کرامت بننے کے لیے جو پانچ چیزیں جناب عیسیٰ کا قصہ میں نے بیان کیا وہ چیزیں انسان کے اندر آئیں تو انسان صاحب کرامت بنتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں, خوف خدا رکھنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ایک الگ ہے خوف خدا. ابھی مثال کے طور پہ ابھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں آج بھی شادیاں کیسی ہوتی ہیں, آج بھی شادیاں کیسی ہوتی ہیں, ابھی مہندی کی رسم کیسی ہوتی ہے, فل حرام کام ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, بہت سے کام حرام ہوتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں جو آپ نے اتنے سال محنت کی وہ چلی گئی. اور ہم معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہے, لڑکی ایک ہے, کیا کریں, اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے, ان کی خواہش ہے. اب یہ سب چیزیں جو اتنے سالوں سے محنت کی وہ فوراً چلی جاتی. تو انسان تمام واجبات کے ادائیگی کے ساتھ عمل, پریکٹیکلی زندگی میں جو عمل ہے نا وہ بہت مہم ہوتا ہے, وہ بہت مہم ہے. وہ انسان آہستہ 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 حاصل کرتا ہے. پھر ایک انسان خود اپنے اندر بھی کبھی بھی اچھا, پھر کبھی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. یہ خود شیطان نے جب جناب موسیٰ سے شیطان کی ملاقات ہوئی ہے اور جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا تو مومن کو کیسے بھگاتا, پھر شیطان نے جواب دیا میں کیسے بھگاتا ہوں, وہ خود ایک گفتگو ہے. اس میں ایک چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھے. تو خیر بہرحال باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آئیں گے, جتنا وقت ہمیں ملا اور جو موضوعات, اگر کچھ ابھی تو بہرحال اس میں چیزیں رہ گئی ہیں, اگر ان شاء اللہ دوبارہ موقع ملا تو پھر ہم زبان کے اوپر خصوصیت, قلب کے اوپر باتیں ہیں, زبان پر باتیں ہیں, پھر مال و جمال ہے, یہ روایت ہے, پھر اس کا دیکھتے ہیں جتنا موقع ملے گا پھر اس کو بیان کریں. ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں بیان کر کے سب نہیں, اتنی جلدی بیان کر دیا تو مسئلہ سارا حل نہیں ہوگا نا. نبی تھے نا, میں نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں کہیں تو آپ لوگ کی سفارش کام آئے گی نا, کہیں تو آپ لوگ کی سفارش کام آ جائے گی. کون سا واقعہ؟ اچھا آپ نے, انہوں نے پوچھا ایک منٹ, کچھ واقعات کی کتابوں کی, ہاں آپ نے پوچھا ہے, بیٹھ جائیں مسئلہ نہیں. اچھا جو دیکھیں میرے پاس اردو میں جو کتابیں واقعات کی ہیں اس میں پندے تاریخ ہے, پندے تاریخ میں آپ کو واقعات اچھے مل جائیں گے. اور اردو میں سیرت کے حوالے سے جو آئمہ معصومین کے جو واقعات ہیں اس میں 14 جس میں ہے آپ کا اللہ والا کرے احسان المقال, اس میں سیرت کے واقعات ملیں گے 14 معصومین کے, احسان المقال اردو میں جو ہے. اور آپ کے اردو میں جو واقعات کی کتابیں جو ہے نا, اچھا آپ آگا, میں نے شاید پتہ نہیں آپ لوگ تھے سنڈے والی کلاس میں پچھلے دفعہ جو, اچھا وہ بیچ نہیں تھا, ہاں کتابوں کی مورفی کرائی تھی کچھ, وہ میں لے کر بھی آیا تھا جناب زہرا کے اوپر. تو اس میں ایک مولانا کی کتاب کی مورفی کرائی تھی, مولانا ہیں کم میں پڑھتے ہیں علی افضل زیدی صاحب, ان کی کتابیں اس پہ واقعات آپ کو بہت مل جائیں گے. علی افضل زیدی قمی, محمد علی بک ڈپو پر ان کی کتابیں ملتی ہیں سولجے بازار میں, کشکول زیدی کے نام سے ہے, آخری سات واقعات, انسان سات واقعات, پھر ان کی تحفہ سائمین کے نام سے کتاب ہے, شرح حدیث قصہ پر ہے, اور اس کے بعد والد کی نصیحت بیٹے کو ہے, پھر پند آموز سبق اس کے اوپر ہے, پھر ایک کتاب ہے پانچ داستان یعنی 100 موضوع داستان, یہ اردو میں بھی ہے, ایک تو فارسی سے ترجمہ ہوئی ہے, وہ الگ ہے، علی افضل، ہاں وہ الگ ہے، یہ علی افضل قمی صاحب نے الگ لکھی ہے۔
سر علیم شیخ نے ہمیں پوری لائبریری کی بکس کے بارے میں پوری لسٹیں تیار کی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیوں ایسے سوال کر لیا۔
نہیں تو الگ الگ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کا بتایا، میں جو بتا رہا ہوں شاید اس میں نہیں ہوں گی وہ۔ نہیں علی افضل قمی کی ہیں کتابیں، نہیں ہوں گی، اس لیے کہ دیکھیں انہوں نے صرف واقعات کا پوچھا، میں صرف واقعات کی کتابیں بتا رہا ہوں۔ میں نے بتایا نا علی افضل قمی صاحب کی جو کتابیں گنوائیں آپ کو لکھوائیں، ان کی 12 کتابیں ہیں تقریباً، ہاں اس ان کی کتابوں میں آپ کو واقعات بھرپور ملیں گے، 15 تاریخ میں اور باقی ان کی کتابوں میں واقعات آپ کو بھرپور۔ ہاں ہاں ایڈ کریں، بالکل ایڈ کریں۔ آپ لوگ مجلسیں پڑھتی ہیں، مجھے نہیں معلوم یا سب مجلسیں پڑھتی ہیں، تقریباً اچھا نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ مجلسیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے بھی جو تھوڑا بہت تجربہ ہے اس میں، اس لیے میں نے بار کہا کہ واقعہ پڑھنے کے بعد اس میں نتیجہ نکالنا ہے، یہ بہت مہم ہے، یہ ہر ایک نہیں کرتے کام، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اخلاص پہ کبھی بات یاد آئے تو پھر مجھے یاد دلائے گا، ایک واقعہ ہے سنا دوں گا، اور اس پہ جو نتیجہ نکالا وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ ہاں وہ آپ کے، میں نے کہا نا آپ کی سفارش کہیں تو کام آئے گی،
جی
یادداشت کے لیے، یادداشت کے لیے جو مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ سورہ اعلیٰ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ ہم کیا ہے، اور ایک اور قرآن کثرت سے پڑھیں، کہتے ہیں قرآن کثرت سے پڑھنے سے انسان کا حافظہ اچھا رہتا ہے۔ یہ آگاہ جن کا نام میں نے مصطفیٰ جوہر صاحب کا نام لیا، ان کا حافظہ بہت قوی تھا، حتیٰ آنکھیں تک یعنی نابینا ہو گئے تھے لیکن حافظہ پکا تھا، یعنی ایسا تھا کہ یہ آگے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن یہ بتا دیں گے فلاں شاعر پہ فلاں کتاب رکھی ہے، فلاں صفحے پہ فلاں حدیث ہے، اتنا حافظہ قوی تھا ان کا، کہتے ہیں۔ یہ حافظے کے لیے یہ دو چیزیں، وہی قرآن ہے، سورہ اعلیٰ بھی قرآن ہی ہے، سورہ اعلیٰ پڑھیں نماز فجر میں ہم پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن جتنا زیادہ پڑھیں۔
اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل